عقیدہ تو جی سیدھا سادہ ہے کہ اپنے نبیوں کو اللہ جتنا چاہتا ہے غیب دیتا ہے بس, اور جو ثابت ہے خبر سے کہ آپ کو یہ غیب کی خبر دی گئی وہ یقینی ہے, باقی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی علم دیا گیا تھا یا نہیں, عقائد میں ہے اور بیسیوں واقعات ہیں اور پیشین گوئیاں ہیں, تو جو قطعی ثابت ہے کہ یہ علم تو آپ کو دیا گیا تو وہ تو پھر خبر سے ثابت ہے. بات سیدھی سے خواہ مخواہ وہ الجھانے والی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً غیب دیا گیا جو اللہ نے چاہا. زیادہ زیادہ کیا میں, ہم تو یہ کہتے ہیں مانا ہے ہمارا کہ تمام انسانوں سے زیادہ علم غیب دیا گیا ہوگا, اس میں تو کوئی انکار نہیں. یہ پھر یہ خود الزام تراشتے ہیں تو وہ غلط بات ہے, اور اگر کوئی ایسا ہے کہ کہتا ہے کہ رسول کو سرے سے غیب نہیں ہے تو وہ تو بات غلط ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, تو رسول کو جو غیب دیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے. يَسْلُكُ خدا فائل ہوگا نا, اللہ تعالیٰ یسلوکو کی ضمیر فائل اللہ کے لیے ہوگی, اور یہاں بمانا چلنا نہیں بلکہ چلانا ہی لگے گا, کیونکہ چلنا لگے تو پھر رسدن کا کوئی تک نہیں بنتا, رسدن مفعول آ رہا ہے یسلوکو کا. اگر ہوتا نا کہ وہ چلتا ہے نبی تو سلک یسلوکو کی حد تک تم ٹھیک تھا چلیے, لیکن ممبین یدے منفی میں کبھی تک نہیں بنتا, وہ چلتا ہے اپنے دائیں بائیں, تو اس لیے معنی ہے چلاتا ہے اس نبی کے سامنے اور اس کے پیچھے, دائیں بائیں نہیں, اس کے آگے اس کے پیچھے. رسدن نگاہبانوں کی ایک جماعت کو, یہ پہلے بھی لفظ آیا ہے رسدن, اور وہ ایک لفظ اور تھا حرسن, یہ اس میں جمع ہے, حارس کی جمع حرسن اور راسد کی جمع ہی رسدن بنتی, اور رسدن میں نے جماعت جو تاڑ میں بیٹھی ہو, تو وہ ایسی ایک جماعت اس پر اس کے سامنے آگے پیچھے چلاتا ہے. لیا علامہ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے, ان قد ابلغوا رسالات ربہم, کہ بے شک انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچائے ہیں. ابلغ یبلغ ابلاغن, اور بلغ بھی آتا ہے, واحاط بما لدیہم, اور اللہ نے گھیر لیا ہے ان چیزوں کو جو ان کے پاس ہیں. احاط اللہ نے گھیر لیا, فائل اس کی ضمیر اللہ کے لیے ہوگی, احاط کے بعد بے کا صلہ آتا ہے, احاط بے مال ادہم, اس چیز کو جو ان کے پاس ہے, یعنی انبیاء کی ساری باتیں اللہ تو جانتا ہے. وہ احسا, اور ہم کی ضمیر انبیاء نہیں تو پھر سارے انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ضمیر ہو سکتی ہے, کیونکہ رسالات پہنچانے کی حد تک تو انبیاء کا ہی ذکر ہے کہ ان کے بھی اللہ نگرانی کر رہا ہے, یا یہ کہ وہ مسئول اسی بات پہ ہوں گے کہ تم نے رسالت کیسے پہنچائی تھی, کیونکہ آیا ہے نا فعل علیکم ما حملتم, اس میں آیا ہے 18ویں پارے میں کہ نبی پر وہ چیزیں جو اس پہ لادی گئی ہے, یعنی ذمہ داری ڈالی گئی, تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی. تو ہر شخص جس چیز سے مسئول ہے تو انبیاء اپنے اس پیغام رسانی پہ مسئول ہوں گے, تو اس کا ذکر ہے اس میں. قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لدهم, اور اس نے گھیر لیا ان چیزوں کو جو ان کے پاس ہیں. واحصى, اور اس نے اچھی طرح گن لیا ہے, کل شئن, ہر چیز کو, عددن بلحاظ گنتی کرنے کے, یعنی عددہ فاحصى, ان معنوں میں اس نے اس کی گنتی کر رکھی ہے اور اس کو پوری طرح گھیر لیا ہے, ہر چیز کا شمار ہے اس کے پاس. عدد یعدو اور احصى یحصی کے فرق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, گنتی کرنا اور گنتی پوری کر لینا. احصا کل شن, اس نے ہر چیز کی پوری پوری گنتی کر لی ہے, عددن بلحاظ گنتی کرنے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل کپڑا اوڑھنے والے, جامہ اپنے اوپر لپیٹنے والے. یہ لفظ زے میم لام مادہ سے باب تفاعل ہے, تفاعل کا اسم فاعل ہے, متزمل تھا اصل میں. یا ایها المتزمل, پھر متزمل میں وہ زے اور تے کے ہم مخرج ہونے کی وجہ سے اس کو یوں مزمل پڑھنا جائز ہے, ضروری نہیں ہے یہ چینج, یعنی اگر چاہیں عربی میں تو یا ایها المتزمل بھی ہو سکے گا, یہ لازمی چینج نہیں ہوتی عربوں کے ہاں, بدل کے بول لیتے ہیں ہمیشہ نہیں. اچھا, مزے کی بات یہ کہ انہی معنوں سے اس میں باب اشتعال سے بھی آتا ہے کپڑا اوڑھنا, اس صورت میں بنے گا از تامالا یز تاملو, اور اسم فائل بنے گا مز تاملون. اچھا, اس میں بھی تے اور زے مل جاتی ہیں, جائز ہے ملانا، اس صورت میں فرق اتنا ہوگا کہ مزمل ہوگا، میم کی شاد نہیں رہے گی، معنی ایک ہی ہوگا. اگر مفتعلن سے ہو تو یہ بنے گا مزملن، مفتعلن میم کی تو زیر ہی ہو گئی، شاد تو نہیں بنے گی. اور میں نے ایک ہی ہے، چنانچہ شاید اس وجہ سے اس کی کوئی قرات مزملن بھی آئی ہے. تو بہرحال مزمل غلط ہے، یعنی زے کی صبر زملا یو زمل ہو کہ معنی ہوتے ہیں. ویسے آتا ہے نا حدیث میں، حضور نے فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھے کمبل یا کپڑا اوڑھاؤ، تو زملا یو زمل ہو معنی تو ہے کپڑا اوڑھانا. اس سے اگر مزمل بنائے تو اس کے معنی تو ہوگا کپڑے دوسرے کو اوڑھانے والا، خود اوڑھنے والے کا معنی نہیں ہوگا، اپنے اوپر لپیٹنا نہیں بلکہ دوسرے پر کپڑا ڈالنا. تو مزمل تو اس لحاظ سے غلط ہے. واللہ عالم، وہ ڈاکٹر سخا اللہ صاحب نے ایک دفعہ کہیں بتایا تھا، پرویز سے کوئی ہوگی ہوئی ہے اسی غلطی، گرامر تھوڑی جانتا ہوگا تو اس نے کہیں لکھ دیا زمل یو زمل سے ہے. بظاہر دھوکہ لگتا ہے نا کہ وہ تعلیل اگر کوئی آدمی نہ جانتا ہو، جو باب تفاول تفاول اور افتعال میں واقع ہوتی ہے ان حرفوں میں، 11 حرفوں میں، پھر نہیں پتا چلتا. وہ ڈکشنری تو طاہر صورتی صاحب بیچاروں کی لکھی ہوئی ہے، لیکن بہرحال کر لیا اس نے کام، ہوشیاری ہوشیار ہے. طاہر بن عبد الرحمان صورتی فوت ہو گئے میرے خیال میں، بہت بڑے عالم تھے بیچارے عربی کے، لیکن روزگار نہیں تھا، اس نے پیسے پہ لگا لیا. کام ان کا یہ تھا کہ تمام عربی ڈکشنریوں سے دیکھ کر اردو معنی لکھتے جاؤ مادہ قرآن کے، جو ہے پھر سلیکٹ اس میں سے پرویز صاحب کرتے تھے کہ یہ معنی مجھے سوٹ کرے گا وہ ڈکشنری میں دے دیں. سلیکشن ان کا تھا تو انہوں نے تنخواہ لی. وہ تنخواہ تو ایوب نے ایک ہی 1000 کاپی خرید کے اس کی پوری کر لی تھی ساری. طاہر صورتی عبد الرحمان صورتی بڑے مشہور عالم، ان کے بیٹے تھے طاہر بن عبد الرحمان، طاہر صورتی پھر کہلاتے تھے. صورتی سین سے پھر سورت بمبئی کے پاس شہر ہے، سورت بمبئی کے پاس مشہور بندرگاہ تھی پرانی، اور بمبئی میں کئی دکانیں ہیں تاجروں کی. عبد الصمد و اولادہ صورتی اس طرح لکھا ہوتا ہے کوئی کتابیں، یہ پاکستان بڑھنے کی کچھ عرصہ بعد تک بھی تھی، اب بھی شاید ہوں. مشہور دکانوں کی، کتابوں کی بڑی مشہور دکانیں جو تھیں ان میں سے ایک عبد الصمد و اولادہ صورتی اس طرح سے تھا. تو یہ بھی ادھر سورت کے رہنے والے تھے، گجرات میں ہے اب. یا ایوہ المزملو، اے کپڑا اپنے اوپر لپیٹنے والے، شاہ صاحب نے بسبب ہیبت وحی، وہ تو تفسیری ترجمہ ہے نا کہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دو، بخار سا ہو رہا، ان معنوں میں. کہتے ہیں کہ مدثر اور مزمل میں مدثر بھی آگے آ رہا ہے. مدثر اس صورت میں کپڑے کو لپیٹنے کہتے ہیں جب کوئی سونے کے لیے اپنے اوپر کپڑا لے لے، اور یہ ویسے کوئی خوف بخار وغیرہ کی کیفیت میں بھی کپڑا اوپر لپیٹنا ہے. تو آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے مخاطب ہیں، یا ایوہ المزملو، اے اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والے. ہمارے ہاں عموماً ترجمہ کملی کیا جاتا ہے، وہ کالے کمبل کے وجہ سے، تو وہ کملی والے کا ترجمہ جو ہے نا وہ مزمل سے کیا جاتا ہے، اے کملی والے. قم اللیل، صوفیہ کی زبان میں وہ لفظ آیا ہے قم اللیل. اب یہاں دیکھیے، تو رات بھر کھڑا رہے، قم میں نے تو کھڑا رہے، قام یقوم، اور اللیل ظرف ہے، یوں نہیں میں نے رات کو کھڑا کر. تو لیکن عموماً رات اس طرح استعمال ہو جاتی ہے، یعنی وہ رات بھر جاگتا ہے، ولیلہ قائم کہہ دیتے ہیں. ویسے اسی سے بنا ہے تو قائم اللیل بنے گا، قائم اللیل رات کو قیام کرنے والا، اور اللیل یہاں ظرف ہوگا تب نصب میں آیا ہے، مفعول بھی نہیں ہے. تو رات کو کھڑا رہے، اور اللیل سے مراد ہے پوری رات، کیونکہ الف لام لگا ہے، پوری رات کھڑا رہے. الا قلیلن، پھر اس میں استثناء آیا ہے، مگر تھوڑا سا حصہ، یعنی اور قیام سے مراد ہے عبادت کرنا، یوں ہی نہیں کھڑا رہنا کہ بھائی کسی جگہ. اور پھر الا قلیلن کا آگے بدل آیا ہے، یعنی نصفہ، یعنی الا نصفہ اس طرح سے تھا نا، قلیلن کا بدل ہے. وہ جو کہا ہے کہ تھوڑا حصہ رات کا البتہ نہ کھڑے ہو عبادت میں، اس میں ہے نصفہ اس کا نصف، یہاں بھی نصب ہوئی ظرف کی ہے، یا الا کی وجہ سے بھی ہے، الا قلیلن نصب میں ہوا اور قلیلن کا بدل ہو کے نصب اس کی آ رہی ہے. نصفہ ہو کی ضمیر رات کے لیے ہے. اون قص منہ قلیلن، یا کم کر لے اس میں سے کچھ ذرا سا، اب ان کو سنا کا سی ان کو سو کمی کرنا نقصان اس میں سے کم کر لے من ہو کی ضمیر پھر رات کے لیے یا من ہو کی ضمیر نصف کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اس نصف میں سے بھی ذرا کم کر لے او زد علیہ یا اس نصف پر کچھ زیادہ کر لے بلکہ یہ بہتر یہی ہے کہ یہ من ہو اور زد علیہ کی ضمیر جو ہے یہ نصف کے لیے ہو ساری رات کھڑا رہے مگر کچھ تھوڑا حصہ یعنی قریباً اس کا آدھا یا اس آدھے سے کچھ کم کر لے یا اس پہ کچھ بڑھا لے یہ معنی بنے گا کیونکہ رات پہ تو نہیں نا کچھ بڑھا سکتے رات میں سے کم کا معنی تو ہو سکتا لیکن اگر رات کے لیے ضمیر لے جائیں تو پھر رات پہ بڑھانے کا کوئی تک نہیں بنتا اس لیے یہ نصف کے لیے ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ یہ آپ عبادت کیجئے ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے رتل یرتل ترتیل مصدر ہے اور اس کے معنی کیے گئے ہیں آہستہ آہستہ اور واضح آواز میں پڑھنا پھر اس کے اصطلاحی معنی کیے گئے ہیں کہ مخارج سب ٹھیک ٹھیک نکل رہے ہوں وقف ٹھیک کیا جا رہا ہو ایک ایک لفظ کا پتہ چل رہا ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ترتیل جدا جدا کر کے پڑھنا اب اس ہمارے ہاں قرآت میں یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے بھائی یہ حدر سے پڑھنا ترتیل سے پڑھنا تنغیم سے پڑھنا وہ جو گا کے پڑھتے ہیں بالکل راگ کی طرح وہ تو تنغیم ہے حدر ہے یہ جیسے رمضان میں عموماً حافظ پڑھتے ہیں ذرا زیادہ روانی سے حدر کہتے ہیں پانی کی تیزی سے بہنے کو اگر لفظوں میں ایک قطع برید نہ ہو تو ہے دار رے حدر ہے تو صحیح یہ تو سب سے اچھی بات ہے اگر یوں کریں تو لیکن یہ بھی تو ثابت ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سات دن میں تین دن میں ختم قرآن کیا تو وہ ذرا تیزی صحیح ہوگا ترتیل ترتیل کو تو اب ہم خود سمجھ سکتے ہیں نا اب تو قرآن مرتل عام ہو گیا ہے یہ مصر والوں نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا تھا اور اس کا نام بھی پھر کے المصحف المرتل انہوں نے یہی رکھا قرآن مجید ہوا کہ ترتیل کیا ہوا
حدر جو ہے تو
ہاں جی
حدر
حدر ہے دال ہے جیم والی دال اور رے حدر جی حدر کے میں نے ذرا روانی سے پڑھنا ہوتا ہے یہ قاریوں کے اصطلاح ہیں حدر تنغیم تجوید کو بھی تنغیم اور ایک ہی چیز کہتے ہیں وہ نغمہ ہے نا تجوید اسے کہہ دیتے ہیں لیکن تنغیم بھی اسے ہی کہتے ہیں نغمے کی طرح جو سراغ کے سرگات یہ جو عام در جلسوں وغیرہ میں جس طرح پڑھا جاتا ہے اسے نہ ترتیل آپ کہہ سکتے ہیں نہ حدر وہ یا کہیں تجوید یا کہیں تنغیم بات تو ایک ہی ہے
مصر کے حصے ہیں وہ تو بالکل گانوں کی طرف پر پڑھتے ہیں نہیں
کوئی ہوں گے کرتے ہوں گے جی یہاں وائی ایم سی اے میں ایک جلسہ ہوا تھا اور ہمیں تو بلایا گیا کہ جلسہ ہے کوئی تو وہاں گئے تو جناب یہ کالج آف ہوم اکنامکس کی لڑکیاں وہاں بھرے جلسے میں اول تو بھائی لڑکیوں کو لانے کا تو کیا قرآن پڑھانے لگے اور پھر وہ کسی ایک ہی ٹون پہ سیٹ کیا ہوا پہلے ایک لڑکی نے پڑھا پھر دوسری نام تو واک آؤٹ کر گئے اور وہ ایک صاحب تھے کوئی ورکر جی دیکھیے جی ہم اس لیے لائے ہیں کہ نیکی ہے لوگ نیکی کے لیے ہیں میں نے کہا بہرحال آپ کا اپنا رویہ ہوگا تو وہ صاحب معلوم ہوتا تھا کہ ان لڑکیوں کو کسی ایک ٹون پہ سارا وہ آیتیں سکھائی گئی تھی کرتے ہوں گے مصریوں میں یہ ہے چیز بلکہ قرآن کریم کے پڑھنے کے تو عجیب عجیب انداز ہے اس کے لیے لفظ ہیں کہ لرزانہ آواز کو اور اس طرح کی چیزیں تو تجوید جسے ہم کہتے ہیں جیسے عبد الباسط کا آپ نے سنا یا عام جلسوں میں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تجوید ترتیل وہ ہے جو محمود الحسری کا ہے قرآن مرتل ہی اس کا نام یہ مصحف مرتل ہے اس میں ہاں وہ پورا جو ہے نا ایک ایک لفظ بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے قرآن مجید آپ کے سامنے ہو اس کو ریکارڈ لگائیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے تو قرآن کریم سکھانے کے لیے بہترین چیز ہے حسری کا قرآن مرتل محمود خلیل الحسری فوت ہو گئے ہیں بیچارے بہت اچھا خوبصورت قرآن اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ محمود حسری صاحب آئے ہیں دو چار دفعہ انہیں سننے کا اتفاق ہوا ہے پاکستان میں ان بہت بزرگ آدمی تھے حالانکہ عبد الباسط بہت مشہور تھا اپنے تجوید میں لیکن ہاں استاد تھے تو وہ پھر بعد میں پڑھتے تھے لیکن اس طرح تجوید میں نہیں پڑھتے تھے اور مرتل میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس خوش قسمتی سے یعنی ان کی قراءت حفظ بھی ہے مرتل ان کی قرات ورش بھی محمود عصری کی مرتل ہے اور قرات دوری جو سودان کی ہے وہ بھی مرتل ہے. تینوں ترتیل کے ساتھ پڑھے ہوئے. مکمل قرآن مجید ہے میرے پاس, سننے کا وقت نہیں ملتا. اب یہ سوچتا ہوں کہ اس کو لگا دوں اور اپنا کام کرتا رہوں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, قاہرہ سے لیے. تینوں ہی براہ راست مجھے قاہرہ سے آئے ہیں, مختلف ذرائع سے حاصل کیے. جی ہاں, وہ تو کیسٹ کا ہے محمود عصری کا, 22 کیسٹ کا. وہ بھی اتفاق سے مجھے وہاں جو کانسلیٹ تھا نا مصری ہوسٹن میں, وہ اس مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے. ان سے میں نے ورش کے بارے میں بات کی, انہوں نے کہا بھائی میرے پاس یہ حفظ کا تو ہے. وہ وہاں بکتا تھا امریکہ میں عام, لیکن وہ میں نے اس لیے ان سے شکریہ کے ساتھ لیا کہ وہ اصل تھا, وہ قاہرہ کی جو ریکارڈنگ ہے نا وہاں کا تھا.
اور
مصر میں دوسرے جو ہیں وہ ڈسک ریکارڈنگ ہے, یعنی وہ بڑے ریکارڈ ہیں 33 کی سپیڈ پہ چلنے والے. ورش کے ہیں 68 تھالیاں جسے کہیں, اور جو دوری کے ہیں وہ 61 ہے. پھر اس کے لیے مجھے وہ ڈسک بھی لینا پڑا, ابھی استعمال نہیں کیا, بس ایک دفعہ دوستوں نے ریکارڈ پہ رکھ دیا, کیونکہ اس کے لیے تو وہ چاہیے. اب وقت ہو تو اسے کیسٹ پہ منتقل کریں, کہ وہ جو ڈیپتھ یا کیا کہتے ہیں اسے, وہ تینوں چیزیں ہیں نا, یعنی اس میں کیسٹ پہ منتقل کر سکتے ہیں, لیکن وقت چاہیے. ریکارڈ ویسے ہیں تو محمود حسری بہترین پڑھنے والا ہے واقعی. تین قراتیں تو ممکن ہے باقی میں بھی اس کی کوئی ریکارڈنگ ہو. عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جو دوری کی قرات ہے جو کہ سوڈان میں چلتی ہے, سوڈان والوں کی حکومت کا جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ پتہ نہیں جی, ہم نے سنا تو ہے انہوں نے ریکارڈ کیا لیکن سوڈان والوں کو ریلیز نہیں کرتے. پتہ نہیں بات تھی کیوں نہیں کرتے. مجھے تو اس لیے نہیں امید تھی کہ مجھے ملے گا, لیکن وہ میرا لڑکا ہے وہاں سعودیہ میں, وہاں سعودیہ کو کوئی آدمی گیا ان کو ادھر, اس کو اس نے کہا تو وہ کسی طرح سے لے آیا پورا. میں تو حیران ہی رہ گیا کہ اچھا یہ بھی ہے. پتہ نہیں جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں کیوں نہیں دیتے, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا کتاب جو مجھے ایک ڈیلیگیٹ نے دیا تھا سوڈانی نے اسلام آباد میں, اس سے وہ ساری کہانی کا پتہ چلا تھا, وہ جو قرآن مجید سوڈان میں چھپا ہے دوری کی قرات میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ نمیری کا نام چھپا ہوا ہے سابق صدر کا, اور اب گورنمنٹ سارا سٹاک پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, دیتے نہیں قرآن مجید کسی سے, صرف اس لیے کہ سابق صدر کا نام چھپا ہوا. ہم نے بڑی کوشش کی. اب میں نے لڑکے کو کہا تھا کوئی سوڈانی جاتے آتے رہتے, میں نے کہا بھائی انہیں کہو وہ پہلا ورک اپ پھاڑ دو, ہمیں اس کی نہیں ضرورت, چلو جس میں صدر کا نام لکھا ہے. تو یہ جو ہے نا ترتیل, ہمارے ہاں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے, ہوا اداء الوقوف اور حروف دو لفظ آتے ہیں, یعنی حروف کو پورا پڑھا جائے, ہوا اداء الوروف و معرفت الوقوف, اس طرح کہتے ہیں, یعنی مخرج ٹھیک ٹھیک پورا ہو, پتا چلے کہ یہ سے بول رہا ہے یا سواد بول رہا ہے یا سین بول رہا ہے, قاف بول رہا ہے یا قاف بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, رال بول رہا ہے, زے بول رہا ہے, اس کا پڑھنے سے ہی پتا چل جائے واضح طور پر. اور دوسرا ہے وقوف, کہ کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں ملانا ہے. ہاں یہ وہ بھی ترتیل ہی ہے نا, اس میں مختلف ہے نا قاریوں کے اصول. مثلا مد کا کم از کم ہے دو کے برابر کھینچنا, چنانچہ یہ جو محمود حسری ہیں یہ اگر حمزہ نہ ہو تو یہ مد بہت تھوڑی کھینچتے ہیں, یعنی ما یا جیسے یہ آیا ہے نا مثلا کہیں انا, اس کے بعد آگے الف بھی آئے انا ارسلنا نوحن, اس کو وہ تھوڑا کھینچتے ہیں. عبد الباسط زیادہ کھینچتا ہے انا ارسلنا, تو جو آیا حمزہ ان شاء اللہ ہو, یا آگے شد والا حرف آ رہا ہو ساکن, جیسے والین اور حاج جو ہم اس طرح, ان کو اصل میں کھینچتے ہیں وہ, تو وہ مد اصلی اور مد طبیعی کہتے ہیں نا, تو اس وجہ سے فرق ہے. بہرحال قاریوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے جی 2 سے 6 تک ہے وہ کوئی مقدار گنتے ہیں, تو حسری مد تھوڑی کھینچتے ہیں دیکھا, اور بڑے التزام کے ساتھ, ان کی کم ہے مد, عبد الباسط کی زیادہ ہے. قاریوں کا اپنا ہے طریقہ, عرب لوگ اس طرح کھینچتے ہی ہوں گے نا, اشباع تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کتنا کھینچے اس کے بارے میں کوئی کون پیمانہ تو نہیں ہے. ہاں جی, اس لیے قاریوں نے کہا جی 2 سے 6 تک کھینچ سکتے ہیں وغیرہ, 6 الف کی وہ گنتے ہیں اس طرح بند کرے تو اتنی. محمود دوسری کے 22 ہیں, کیسٹ میں 22 میں ہے, سب 22 کے ہیں, یہ بھی 22 میں ہے, وہ مکہ مکرمہ کا جو ہے خیاط کا قاری اس کے بھی 22 میں ہے, وہ بھی اتفاق سے ہمیں مل گیا, وہ سعودیہ کے پڑھنے کا ایک نمونہ ہے کہ وہاں کیسے پڑھتے. عبد الباسط کا دونوں ہے, تجوید بھی ہے وہ 48 میں ہے, یعنی 48 کیسٹ میں ہے, اور جو ترتیل ہے وہ 22 کیسٹ میں ہے, یہ 90 منٹ کے کیسٹ ہے. بہرحال اب تو قرآن مجید جو ہے انگریزوں نے جی کینیڈا سے, مشیگن سے, پرنسٹن سے کتابیں اور مضمون چھپے ہیں اس بات پر, ریکارڈڈ قرآن اور یہ کیا اس پہ سارے مضمون وغیرہ تنقید اور تبصرے ہوئے ہیں. تو یہ بہت پہلے تو لکھنے کی چیز تھی, اب پڑھنے میں بھی گویا کہ وہ آواز اور وہ طریقہ بھی محفوظ ہو گیا جیسے جیسے قرآت آتی تھی. اچھا جی یہاں پڑھ رہے تھے قم اللیل الا قلیلا, ہاں او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ترتیل سے پڑھ, جس کا معنی ہے شاہ صاحب نے کیا واضح خان, ترتیل کن قرآن را بواضح خاندن, یعنی وضاحت سے پڑھنا, ایک ایک لفظ معلوم ہو, اسی کو ترتیل کہتے ہیں, اور یہ عربی میں بڑا ضروری ہو جاتا ہے. دیکھیے جو عام بول چال ہوتی ہے نا اس میں لفظ بڑے معذوف ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک انگریز ویسے کوئی بول رہا ہو تو یہاں ایک لڑکے کا سنا, اس نے پوچھا پتہ نہیں نام کیا یا کچھ یونیورسٹی میں کھیڑ رہا تھا تو اس نے کچھ ایسے لفظ کہا آئی ڈونٹ نو, اور بعد میں پتہ چلا یہ کہہ رہا ہے آئی ڈو ناٹ نو. تو لیکن تقریر کو کر رہا ہو, خبریں پڑھ رہا ہو, تو وہ اس طرح کی انگریزی نہیں بولے گا, وہ ایک ایک لفظ واضح کرے گا. اگرچہ لہجہ امریکن یا برٹش جو ہے وہ تو غالب رہے گا, لیکن وہ اس طرح گول نہیں کرتے. تو یہی بات عربی میں لغت فصاح کی ہے, جو عام گفتگو ہے اس میں وہ بہت کچھ گپلا کر جاتے ہیں, لیکن جو مثلا کوئی خبریں پڑھ رہا ہو عربی میں, کوئی تقریر کر رہا ہو, وہ واضح بالکل بولے گا, عام بولی کی طرح نہیں بولے گا, اس کو ترتیل کہتے ہیں. چنانچہ یہ جو عربی کی لیٹسٹ ٹیکنیک ہے نا سکھانے کی, اس میں سب سے زیادہ زور خرطوم میں ایک ادارہ قائم ہوا ہے سوڈان میں, جامعۃ الدول العربیہ نے اس کو اپروو کیا تھا, عرب لیگ نے وہاں ایک سینٹر کھولا, جہاں پاکستان سے بہت سے پروفیسر گئے ہیں اور وہاں کورس سال سال کا کر رہے ہیں. تو وہ سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیتے ہیں, بلکہ اوپن یونیورسٹی میں اس کے ریکارڈ ہیں, میں لے نہیں گیا کیسٹ ورنہ میں کچھ ارادہ تھا لے آنے, مثلا سین رے سواد رے تے رے اس کی مشق کرانے کے لیے کہ کیسے فرق کرنا ہے, وہ کیسٹ کے ذریعے سکھاتے ہیں. یہاں تھے کیسٹ لیکن وہ تو ٹوٹ پھوٹ گئے ان کے پاس. بچی میری کو 2-2.5 مہینے جب اس نے کورس کیا نا, تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اس پہ ایمفیسس کتنا تھا, کہ گھر میں کوئی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کچھ کوئی بات کر رہے ہوتے تھے عربی لفظ کی, وہ ٹوکتی تھی, پھر ابا جی آپ کے سین اور سواد کا پتہ تو نہیں چلا کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ یہ سواد سے بول رہے ہیں یا سین سے بول رہے ہیں, اب وہ بھی بھول گئی ہے. بہرحال اگر اہتمام کیا جائے تو تبھی ہوگا. ترتیل سے پڑھے, یہی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے پھر ساری امت کے لیے ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم تجھ پر ڈالیں گے ایک وزنی بات. القا یلقی ڈالنا, سنلقی ان قریب ڈالیں گے, علیک تجھ پر, قولا ثقیلا ایک بوجھل بات, ایک وزنی بات. اس سے وحی کے احکام مراد ہیں, کفار کو اسلام کی طرف دعوت دینا یہی وہ وزنی بات تھی. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا, اس میں بھی 2-3 لفظ قابل غور ہیں. پہلا تو ہے ناشئت, کہ یہ مصدر ہے یا اسم فاعل ہے. نشا ینشا کے معنی ہوتے ہیں اٹھنا, انشا ینشو اٹھانا پیدا کرنا, نشا ینشا اٹھنا, اور نشو جسے ہم نشو نما کہہ دیتے ہیں, اصل میں تھا نشو اور نما, نما ینمو سے وہ ہے, ہاں. تو نشا ینشا اٹھنا, نشا تلولا آپ نے پڑھا ہے, ولقد علمتم النشا تلولا, تو اس سے اٹھنے والی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے, اور مصدر کے معنوں میں بھی آتا ہے فائلہ, جیسے آتا ہے باقیہ عاقبت ان معنوں میں. تو اگر مصدر کے معنوں میں لیں تو رات کا اٹھنا یہ معنی بن سکتا ہے, اور فاعل کا معنی لیں تو پھر بنتا ہے رات کو اٹھنے والی, اور نفس کے معنوں میں لیں پھر مونس اس وجہ سے تو پھر معنی ہوگا وہ آدمی جو رات کو اٹھتا ہے. یوں اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. قیام شب بھی شاہ صاحب نے تو کیا مصدر کے ساتھ, ناشیہ میں نے اٹھنا, یعنی ناشا ینشا ہو نشن و ناشیاتن, کیونکہ فاعلت ان کے وزن پہ مصدر آتے ہیں, تو رات کا اٹھنا. اور بعض نے اس کا معنی ڈکشنری میں لکھا ہے ناشیہ کا, القوما بعد النوم, یعنی تھوڑا سا سو کے پھر اٹھنا, میں نے اس کا یہ ہے ناشیہ کا, صرف اٹھنا نہیں بلکہ نیند کے بعد اٹھنا, ان منوں میں مصدر ہے پھر رات کو سو کر اٹھنا، یوں ترجمہ شاید زیادہ بہتر ہو. یہ منجد وغیرہ میں یہ معنی بھی ناشا کا مل جائے گا آپ، القومہ بعد النومہ. ہاں تھوڑا سا سو کے پھر اٹھنا، وہ قومہ اور نومہ انہوں نے تے سے اسی لیے لیا، تھوڑا سا کا معنی پیدا کرتا ہے. تو رات کو سونے کے بعد، تھوڑا سا سونے کے بعد پھر اٹھنا، یہ اگر ترجمہ کریں ہو سکتا ہے. ہی یہی بات، ہی کی ضمیر پھر ناشیہ کے لیے آئی ہے، ہی یہی تو ہے اشد وط ان و اقوام کیلا، زیادہ سخت ہے بلحاظ وط ان کے. وط ان کا بھی ہم معنی کریں گے، اشد و معنی زیادہ سخت ہے، وط ان وط ان وط ایتا او وط ان، اس کا معنی ہوتا ہے لتاڑنا. ایک تو معنی یہ ہے اشد وط ان، وط ایتا او وط ان لتاڑنا. اگر وہ لتاڑنا اور پامال کرنا کا معنی لے تو پامال کرنے کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے، تو پھر معنی بنتا ہے بڑی بامشقت چیز ہے، اشد وط ان یہ ایک معنی بنتا ہے. دوسرا واو تو حمزہ سے ہی، اگرچہ وہ باب تو دوسرے سے آیا ہے، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا تھا لَيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، موافقت پیدا کر لینا، مطابقت کر لینا. نسیح میں آیا تھا نا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لَيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ برابر کر لیں، موافق کر لیں. اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے موافقت کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے، موافقت کا معنی کر لیا ہے. اور موافقت کا معنی پھر شاہ صاحب کرتے ہیں کہ دل اور زبان کا یکساں ہونا کرنے کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ تقریریں ہم کتنے کریں اور ممکن ہے رات کو تو بالکل ہی نہ اٹھے. تو رات کا جاگنا دل اور زبان کی موافقت کے لیے یقیناً زیادہ سخت بات ہے، اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے. یہ ایک معنی یہ بھی کر ڈالا ہے شاہ صاحب نے، لیکن یہ واتا یواتیو سے بنتا ہے پھر، اس لحاظ سے تو پھر وتا ان. چنانچہ اس کی ایک قرآت دیکھیں نا، لکھا ہوا تو ہے نا واو تو الف بس، اور حمزہ ہوتا نہیں تھا، تو اس کی قرآت ایک کی گئی ہے غالباً اشد و ویتا ان، اور ویتا مصدر بنتا ہے واتا یواتیو کا، تو اس میں میں نے موافقت کے بنتے ہیں. پھر وہ موافقت کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے، کس کی موافقت؟ تو وہ کہتے ہیں دل اور زبان کی موافقت. یہ تفسیری ترجمہ ہے ایک. دوسرا اگر وطع جاتا ہو سے لے وطن، تو پھر میں نے لتاڑنا، پامال کرنا، اور ان معنوں میں زیادہ مشقت میں ڈالنا ہے، تو یہ بڑی مشقت والی چیز ہے. اب پتہ نہیں اردو والوں نے کیسے کیا، شاہ صاحب نے تو کر دیا زیادہ ترس در موافقت زبان و دل. پامال کرنے والا پھر مشقت کا معنی ہے. ہاں جی ہاں، تو شاہ صاحب بڑی دور کی بات لے گئے ہیں. اور ویسے قرات وہ تب اصل میں معنی ٹھیک بنتا ہے اگر قرات وتا ان کی ہو، تو پھر معنی وہ زیادہ موضوع بنتا ہے، اس وتا ان کے ساتھ نہیں بنتا. ہاں ہے، کیونکہ فرا کی کتاب میں لکھا تھا کوئی قرات ہے وتا ان کی بھی، کیونکہ دیکھیں حضرت عثمان کے نسخے میں واو تو الف لکھا تھا، جو آخری حمزہ ہوتا ہے نا، شروع کا حمزہ حضرت عثمان کے نسخوں میں تھا. شروع میں حمزہ قطع بھی ہو سکتا ہے، حمزہ وصل بھی ہو سکتا ہے، جو کسی کلمے کے فعل یا اسم کے شروع کا الف ہوتا ہے حمزہ ہی کہتے ہیں نا اسے. الف تو اصل میں ہوتا ہی وہ یہ جو اینڈ پہ آ رہا ہو، وہ تو لکھا جاتا تھا، چاہے حمزہ مثلا انعمت کا حمزہ قطع ہے اور اہدنا کا حمزہ وصل ہے، یہ الف انعمت کے پہلے بھی لکھا ہوا تھا اور اہدنا سے پہلے بھی لکھا ہوا تھا. حمزے کی علامت بعد میں مقرر ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حمزے کی علامت تو میرے خیال میں کم از کم چھ کے قریب تو میرے ذہن میں ہے، جو مختلف ملکوں میں مستعمل ہے، کہیں ہرا نقطہ، کہیں پیلا نقطہ، کہیں سرخ نقطہ، کہیں وہ یوں ہی ایس کی طرح ڈال دیتے ہیں، کہیں ای کی طرح، انگریزی ای کی طرح لکھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ عین کے سرے کی طرح چلتا ہے اکثر ملکوں میں. نہیں وہ اپنے طور پر پڑھ لیتے تھے نا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاز کے لوگ حمزہ پڑھتے ہی نہیں، اس وجہ سے وہ رکھا ہی نہیں گیا. بہرحال پڑھنے میں وہ سما لکھا ہے، آگے کچھ نہیں، وہ خود بخود پڑھ لیتے تھے کہ سما ان ہے، یہاں یہ لفظ انڈرسٹوڈ تھا، گویا کہ یہ حرف نہیں ہے، یہ علامت ضبط ہے، اس لیے اس کو نہیں لکھا گیا. تو وطا ان اس طرح سے اسی کو پڑھ سکتے ہیں، وطا ان بھی اور وطا ان بھی، تو قرات تو تھی. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی جو قراءتوں کا اختلاف ہے نا وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ جو حضرت عثمان کا نسخہ تھا اس میں زبر زیر نہیں تھی، نقطے نہیں تھے، لہذا کسی نے کسی طرح پڑھ لیا، کسی نے کسی طرح پڑھ لیا. قراءت کی تو روایت ہے کہ یہ یوں پڑھا سننا استاد سے، ورنہ اگر اس طرح سے ہوتا تو پھر تو بہت گڑبڑ ہوتی. اور اس یہ مستشرقین گولڈ زیر وغیرہ اور انہوں نے اسی کو لیا نا کہ قرآن کے جو قراءتوں کے اختلاف ہیں جی یہ کوئی فن وان نہیں ہے، یہ تو چونکہ نقطوں کے بغیر تھا اور زبر زیر کے بغیر تھا، کسی نے کسی طرح پڑھ لیا، کسی نے کسی طرح پڑھ لیا. اور اس کے تردید میں بہت سی چیزیں کتابیں شلبی وغیرہ کی اور ہیں لکھی گئی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح پڑھنا ہوتا تو دیکھیے ملک الناس ہے اور مالک یوم الدین لکھا ہے نا شروع میں، سب سے بڑی مثال یہی ہے. اب یہ مالک یوم الدین میم الف ما سے نہیں لکھا جاتا، میم لام کافی لکھا ہوتا ہے، لیکن ایک قرات اس کی مالک یوم الدین ہے. اور ورش اور قالون اور یہ سب پڑھتے ہیں ملک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کو ملک پڑھا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہاں ملک اور مالک دونوں جائز ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہاں ملک کو مالک کی کیوں قرات نہیں ہے؟ لکھا تو وہ بھی اسی طرح گیا ہے. اگر تک ہوتا کہ اپنا پڑھنا ہے تو اسے مالک پڑھ سکتے تھے، تو وہاں بھی کوئی تو پڑھتا کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، وہاں نہیں ہے قرات، یہاں ہے. اور بھی ثبوت ہے اس بات کے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرات روایت ہے، قرات تک نہیں ہے. وہ ایسے ہوتا تھا جب زبر زیر نقطہ نہیں تھے، جیسے ہمیں انگریزی میں استاد پڑھاتا ہے اس کو پڑھنا ہے جی پوٹ، اور اس کو پڑھنا ہے کٹ، اس کو پڑھنا ہے پولیس، اور اس کو پڑھنا ہے رائس، حالانکہ سپیلنگ ایک جیسا ہے. تو وہ جیسے استاد سے سنا اس طرح پڑھتے تھے، اس لیے انہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ لفظ ہے سامنے، استاد نے کہا اسے یوں پڑھنا ہے، بس پڑھ لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 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 طریقے پر پڑھا. حضرت عثمان نے جب نسخے بھیجے نا ساتھ، تو ہر ایک کے ساتھ ایک قاری بھی بھیجا تھا پڑھانے کے لیے، کہ وہ اس صوبائی صدر مقام میں نسخہ وہ رکھا ہوگا، تمام لوگ اپنی کاپیاں اس سے درست کر لیں، اس کے مطابق لکھیں، اور پڑھانے والا جو ہے استاد وہ پڑھائے گا. ان قاریوں کے پڑھانے میں جو کوفے بھیجا گیا تھا وہ شاید کچھ اور طرح کے بعض لفظ پڑھاتا تھا، جو دمشق میں بھیجا گیا تھا وہ کچھ اور طرح پڑھاتا تھا. اور اس کی کچھ اور وجوہ بھی تھی کہ شاید شام والے نسخے میں بعض لفظ اور طرح تھے اور ادھر اور تھے، صرف تلفظ اور ادا کی حد تک. اس وجہ سے بعد میں پھر یہ جمع ہو گیا کہ فلاں نے یوں بھی پڑھایا تھا اور فلاں نے یوں، کوفے والے نے جی یوں پڑھایا تھا، مدینے والے نے یوں پڑھایا تھا، پھر وہ کتابیں بن گئی اس طرح سے. کہ اگر کوئی وہ جو اختلاف تھا نا حضرت عثمان سے پہلے وہ تھا انلمیٹڈ، کیونکہ قبائل کو ان کی بولیوں میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی. اس سے تو لفظ بالکل بگڑ گئے نا، حتیٰ کا حتیٰ کو پڑھا رہا ہے کچھ. اب اس کو لمیٹڈ یوں کیا کہ جو بطریق صحیح روایت کے رات ثابت ہے، اور حضرت عثمان کا نسخہ ان روایت کو سامنے رکھ کر وہ مرتب ہوا تھا، تو املا اس کی کے خلاف نہ جائے. اگر اس کے اندر رہتا ہے تو چلیے پھر بھی ورائٹی موجود ہے. اس طرح سے مثلا وہ مالک یوم الدین کی والی بات ہے کہ اس کو پڑھ لو، مثلا فتبینوا فتثبتوا دونوں روایتیں. اب یہ فیت تے نقطے ایک جیسے ہیں، دندانے ہی ہیں نا. اور فتثبتوا کی روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور فتبینوا کی بھی ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، دوسری روایت میں فتثبتوا، جو جہاں تک نقطوں کا تعلق تھا وہ ایک جیسے بن جاتے ہیں پورے. تو اس طرح سے یہ سات قراتیں ڈیولپ ہوئی، کوئی دمشق کے قاری کے مطابق، کوئی کوفے کے مطابق، کوئی مکے والے جو استاد تھے اور ان کے جو اختلافات تھے وہ پھر اکٹھے ہوئے. اکثر ان میں بس صرف تلفظ کے ہی ہیں، زیبن اور زیبن اور اس طرح سے ہیں الفاظ، لیکن بعض اور بھی ہیں. تظاہرون تظاہرون، مزمل مزمل، اس طرح کے فرق ہیں. اور بہرحال اس وقت چار قراتوں کے تو قرآن مجید لکھے ہوئے ملتے ہیں نا، چھپ چکے ہیں. یہ حفظ کا ہمارے ہاں چلتا ہے، مصر میں بھی، اور ورش کی قرات تو سارے افریقہ میں تقریباً چلتی ہے، مراکش میں، الجزائر میں. میرے پاس دو قرآن مجید ہیں، ایک مراکش کا ہے ورش کا، اور ایک غانا ادھر مغرب میں ہے کہیں ملک ہے بل ساحل پر. اچھا تونس ایک ایسا ملک ہے جس میں دونوں قراتیں چلتی ہیں، عجیب وہ مشرق مغرب کا امتزاج ہے. تونیشیا جسے کہتے ہیں، یہ ہے نا لیبیا اور مصر کے درمیان، تو اس میں قرات قالون کی بھی چلتی ہے، قرات ورش کی بھی چلتی ہے. یہاں کے میرے پاس تین قرآن مجید ہیں، دو ورش کے ہیں اور ایک قالون، بلکہ دو قالون کے ہیں دو ورش کے ہیں، کاتب الگ الگ ہیں. تو دوسری یہ ہے کہ یہ جو فے کے ہم اوپر نقطہ دیتے ہیں نا، تو ادھر دیتے ہیں فے کے نیچے نقطہ، اور قاف کے اوپر ایک نقطہ لکھتے ہیں. افریقی ملکوں میں قالا کو وہ اس طرح لکھیں گے کہ آپ اسے غلطی سے فالا پڑھ سکتے ہیں. قاف کے اوپر ایک نقطہ، فے کے نیچے ایک نقطہ، تمام افریقی ملکوں میں یہ رواج ہے. لیکن تونس ایسا ملک ہے کہ وہاں دونوں طرح لکھ لیتے ہیں، قالا فے کی طرح ایک نقطہ بھی دے لیں گے اور دو نقطے بھی ڈال لیں گے ہماری طرح، ان کا دونوں طرح چلتا ہے. بلکہ جو خط ہے ان کا مراکش والا بھی وہاں رائج ہے، اور بالکل مصر سے ملتا جلتا یا ایشیا سے ملتا جلتا خط بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں ملتی ہیں. جیسے کوئی ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ پنجابی بھی بول لیتے ہیں، پشتو بھی بول لیتے ہیں، ان کا حساب کچھ ایسا ہے. تو اس میں یہ وطان وغیرہ میں وطان پڑا ہوگا، کسی کی قرات ہوگی. بہرحال موافقت والا معنی وطان سے نکلتا ہے، اور وطان مشقت کے معنوں میں زیادہ لگتا ہے. وہ اقوام و قیلن، اور زیادہ مضبوط بلحاظ بات کے. اب قیلن سے کیا مراد ہے؟ شاہ صاحب تلفظ میں کہتے ہیں کہ قرآن کا اقوام و قیلہ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بات زبانی کہہ رہا ہے اس کی مضبوطی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ رات کو جاگ کے عبادت بھی کرے. ان معنوں میں اقوام و قیلہ، اقوام کے معنی ہے نا زیادہ، زیادہ مضبوط. ادنا کیا پڑھا تھا؟ وہ اقوام للشہادت، ذالک ادنا و اقوام للشہادت، ادنا اقوام للشہادت و ادنا اللہ ترتابو. تو اقوام کے معنی زیادہ قائم، زیادہ مضبوط کے ہیں. اقوام قیلن بلحاظ بات کے زیادہ مضبوط ہے، اور بات سے مراد شاہ صاحب تو قرآن مجید کا تلفظ لیتے ہیں، لیکن شاید تفسیری ترجمہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم بھی ہے. آگے پھر ہے ان لک فی النہار سبحاً طویلا، بے شک تیرے لیے دن میں ہے سبح طویل. اب پھر سبح کا لفظ بھی عجیب ہے، سبح یسبح کے لفظ ہی میں نے تو تیرنا ہوتا ہے، کل فی فلک یسبحون. تیرے لیے ہے، اور سبحن کی نصب انہ کی وجہ سے ہے، تیرنا لمبا. پھر یہ لمبا تیرنا بہت سے کام اور مشاغل کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے. ان لکا فی النہار سبحاً طویلا، دن کو ہے تیرے لیے بڑا لمبا شغل یا کام. اصل معنی تیرنے کا ہے، اور لمبا تیرنا پھر یہ محاورے میں زیادہ کام اور مشغولیت کے لیے آتا ہے. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور تو نام یاد کر اپنے رب کا. واذکر کا مفعول تو اسم ہے. وتبتل الیہ تبتیلا، اور ہر طرف سے کٹ کے اسی کی طرف متوجہ ہو جا. بے تے لام مادہ، بتالا یب تیلو شاید استعمال ثلاثی سے ہوتا ہو، کیونکہ اس سے ایک اس میں مشتق فعول کے وزن پہ بتول آتا ہے، وہ ثلاثی سے ہی بنتا ہے. بتول کے معنی بھی کٹا ہوا الگ دنیا سے، اور زاہد کے معنی میں یعنی جو دنیا سے کٹ کے رب کے ساتھ جڑے، ان معنوں میں یہ آتا ہے. اور تبتل الیہ تبتیلا، دیکھیے ان دونوں فعلوں پہ غور کریں. تبتیل تو ہوا نا بتلا یبتلو کا مصدر، اور تبتل کا مصدر ہوتا تو ہونا چاہیے تھا تبتلن، وہ تو باب تفاعل سے ہے نا، تبتل تفاعل. تو تبتیلن کٹا ہوا ہونا، اب بتلا ہو فتبتلا، یہ معنی تو بڑھنا چاہیے یوں، اس نے اس کو کاٹ دیا وہ کٹ گیا. تو اس طرح سے تبتل تو کٹ جا، الہ اس کی طرف یعنی رب کی طرف، تبتیلن جیسے کاٹا ہوا ہو، کیونکہ تبتیل جو ہے معروف مجھول دونوں معنوں میں مصدر استعمال ہو سکتا ہے. تو کٹ جا ہر طرف سے ٹوٹ کے اس کی طرف، تبدیلن جیسے کہ ٹوٹنا ہوتا ہے یا توڑنا ہوتا ہے. تبتیل کا معنی تو توڑنا ہے، لیکن اگر مفعول فعل مجہول کے لحاظ سے دیکھیں نا، ضرب ان معنی ہوتا ہے نا مارنا پیٹنا، لیکن مصدر کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ضرب ان معنی پیٹنا، ضرب ان معنی پٹ جانا، مصدر کے معنی دونوں ہوتے ہیں، وہ معروف مجہول کا ایک ہی رہتا ہے، ضربہ یضرب ضربن و ضرب یضرب ضربن، مصدر تو ایک ہی رہتا ہے. اس لیے تبتیلن کے لفظی معنی تو کاٹ دینا، لیکن یہاں کاٹ دیا جانا مراد ہوگا، تو کٹ جا اس کی طرف، کاٹ دیا جانا جیسے کہ کاٹ دیا جاتا ہے، یوں معنی ہوگا. تبتیلن کاٹنا کی بجائے کٹ جانا کے معنوں میں آئے گا. تو ہر طرف سے کٹ جا اسی کی طرف جیسے کہ کاٹ دیا جانا ہوتا ہے, یعنی کوئی کاٹ دے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف ہی جھکنا, باقی سب چیزوں سے بے تعلقی اختیار کر لینا. اور آگے ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, یا تو آسان ہے اور وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اس کو ہی تو اپنا کارساز بنا لے. وغیرنی اگرچہ لفظ ایک دو مشکل آ جائیں گے, وغیرنی والمکذبین, یہ پہلے بھی آ چکا ہے لفظ, مجھے چھوڑ دے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے, یہ واو معیت کی بھی ہو سکتی ہے اور عطف کی بھی, مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے, یعنی مجھ کو چھوڑ دے ان کے ساتھ, وہ جانے میں جانوں. قل انما مکذبین کی صفت آئی ہے, کھاتے پیتے لوگ, نعمت میں نے ہوتا ہے انعام اور نعمت کے معنی ہوتا ہے خوشحالی, نون کی زبر ہو تو پھر یہ معنی تھوڑے سے فرق سے ہوتا ہے. کم ترکو من جنات وعیون, وہاں آیا تھا وف نعمت ان کانو فی آفاکہین, نعمت اور نعمت کا یہ فرق ہے, نعمت میں نے انعام اور نعمت میں نے خوشحالی آسودگی, صاحب نعمت ہونا. تو اس طرح سے اولین نعمت خوشحالی والے رفاہیت والے, وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے. اصل میں ہے مَهِّلْهُمْ تَمْهِيلًا قَلِيلًا, یعنی مصدر کی صفت آئے گا, قلیلًا تو صفت ہے, تھوڑی سی مہلت دے. اَمْهِلُو بھی ہوتا ہے اَمْهَلَ يُمْهِلُو اور مَهَلَ يُمْهِلُو, مہلت دینا. مہلت کا لفظ خود اسی سے میم ہے لام مادے سے اور اردو میں استعمال ہوتا ہے. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا, اچھا سوری, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, اور تو ثابت قدم رہے اس بات پر جو وہ کہتے ہیں, یا صبر سے کام لے اس پر جو وہ کہتے ہیں ان کی باتوں پر. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور ان کو چھوڑ دے, حجر یَهْجُرُ چھوڑنا, حجرًا جَمِيلًا اس کا مصدر ہے چھوڑ دینا خوبصورتی کے ساتھ, یعنی کوئی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں یا کچھ, الگ رہے اور حجر جمیل, ایک ہوتا ہے کوئی بگاڑ کی صورت وغیرہ, الگ بھی رہنا, تو ان کو ترک کر, ترک کرنا اچھا, یعنی شرافت مودت وہ چیز سامنے رہے اور زیادہ تعلق بھی ان سے نہیں رکھنا. وزرنی والمکذبین, اور مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو تو چھوڑ دے. اولی النعمت, یہ جھٹلانے والے جو آسودگی اور خوشحالی والے ہیں. ومہلہم قلیلن, اور ان کو ذرا مہلت دو, قلیلن یعنی امحالن قلیلن یا مہلن قلیلن. ان لدینا انقالم و جحیمن, بے شک ہمارے پاس ہیں انقال اور جحیم. انکال کا واحد ہے نکلن, نکلن قید کو کہتے ہیں, بیڑی کو بھی کہہ لیتے ہیں, اور قید کوئی پاؤں میں چیز ڈالنے والی جو ہے نا, جس سے آدمی کو قید کر لیا جائے, پاؤں میں ڈالنے والی چیز ہی ہوتی ہے کوئی, اس کو یعنی آدمی بھاگ نہ سکے. نکل جمع انکال, قید کا ہی کیا ہے, قید بڑی قیدیں ہیں, یعنی قید کرنے والی چیز ہے کوئی جس میں آدمی کو باندھ دیا جائے. وجحیمن, تو خیر دوزخ کے معنی ہوئے. تو ہمارے پاس قیدیں ہیں, قیدیں ہی کیا انہوں نے ترجمہ, چلیے بیڑیاں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نکل میں نے بیڑی ہو سکتا ہے, پاؤں میں ڈالنے والی چیز ہی ہوتی ہے. وَطُعَامًا ذَا غُصَّةٍ, اور کھانا ہے ایسا جو گلے میں پھنس جانے والا ہے. یہ جو غصہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, اصل میں غصہ یا غصہ کا معنی ہوتا ہے گلے میں کوئی چیز پھنس جانا اور تکلیف میں مبتلا ہونا, تو اس سے پھر ذا غصتن, غصے والا یعنی گلے میں پھنس جانے والی کیفیت والا کھانا. وعذاباً علیماً, اور دردناک عذاب, یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس. یوم ترجف الارض, جس دن کے کانپ اٹھے گی زمین, راجف یرجف, زلزلے میں آنا, ترجف الراجفہ, مرجفون آپ نے پڑھا تھا سنسنی خیز خبریں پھیلانے والے, والمرجفون فی الماء, ارجف یرجف کا یہ معنی بھی ہوتا ہے لوگوں کو میں زلزلہ ڈالنا ذہنی طور پر, تو رجف یرجف زمین ہل اٹھے گی یا زلزلے میں آئے گی. والجبال, اور پہاڑ بھی, دونوں مؤنث کا صیغہ آیا ان کے لیے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹیلے کی مانند جو کہ بکھرا پڑا ہو. کثیب کے معنی ریت کا ٹیلا, قاف سے بے مادہ سے کثیب. مہیل جو ہے یہ حال یہیلو سے ہے, حال یہیلو ہیل آنن کے معنی ہوتے ہیں جو چیز بہ نکلے باہر, یعنی کسی جگہ بند ہو پانی یا ریت وغیرہ اور سوراخ ہو جائے آٹا, تو وہ جو باہر نکل جائے گا نا, اس فیل کو کہتے ہیں حالا, یعنی باہر پھٹ کے بہ نکلا. اس سے اس میں مفعول پھر بن بلکہ پھاڑ کے بہا دیا کا معنی ہوتا ہے، جب ہی اس سے اس میں مفعول آتا ہے محیولن، اور محیولن کو کہیں گے محیلن، جیسے مرمویون مرمیون اور ایسے عرب پہلے بھی لفظ آئے ہیں، تو اس طرح سے اس کا مادہ ہے یہ لام ہے، یاد رکھیے میم اس میں مفعول کی میم ہے، محیولن بہایا ہوا، یعنی وہ ریت کا ٹیلا ایسا ہے جیسے بوری کو کوئی سوراخ کر دے اور آٹا بہ جائے، وہ ریت کے ٹیلے کی کیفیت دیکھیے ہو بہو ایسے ہی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ کوئی آٹا یا مٹی کسی جگہ اور آپ سوراخ کر دیں تو وہ ڈھیر اس طرح سے ہی لگے گا نا، تو ریت کے ٹیلے اس طرح سے نرم ریت کے ٹیلے جو ہوتے ہیں ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، تو ہمارا اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے اس ٹیلے کی مانند جو کہ یوں پڑا جیسے آٹا بوری سے نکل گیا ہو، حال یہی لو حیلان ہوگا شاید، میرا خیال ہے لیکن سلاسی کے مصدر کہتے ہیں جی، اتنی عربی جانتے تو پھر ادھر پاکستان میں ہی رہنا تھا پھر یہ سلاسی کا جو ہے نا مصدر، یہ نہیں پتہ چلتا نہ باب کا نہ سلاسی کا. اچھا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، کسی بڑے عربی دان سے آپ پوچھیں، مولانا ابو الحسن ددوی جیسی شخصیت بھی ہو، عربی کی سب سے مشکل یہی ہے، باب سلاسی سے کیا استعمال ہوتا ہے، مصدر کیا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ پرپوزیشن کیا ہے. پرپوزیشن پہ تو پھر بھی جو بہت بہت کثرت سے کتابیں پڑھتے ہیں نا وہ حاوی ہو جاتے ہیں کافی. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، ہماری طرف بھیجا ایک رسول جو کہ شاہدا علیکم تم پر گواہ بنا کر بھیجا، حال ہے یا رسولا کی صفت بھی ہے، عہدن حال بھی ہو سکتا. اس سے کما کی وجہ سے جناب مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشترک باتیں نکلتی ہیں اولو العزم رسول کو ہونے کے لحاظ سے ان پہ بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ کاف زبر کا تشبیہ کا ہے نا، کن کن باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخاطبین ملتے جلتے تھے. فعصا فرعون الرسول، پس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، یعنی جو اس کی طرف بھیجا گیا تھا، الف لام عہد کا ہے. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پس ہم نے اس کو پکڑا، پکڑنا بڑا سخت، وبیل وبال پڑا ہے، اصل میں نے اس کے بوجھ کے ہوتے ہیں پھر سخت کے معنوں میں آتا ہے، پکڑنا بڑی سخت پکڑ پکڑی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس تم کیسے بچو گے، ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا تو. یہاں تَتَّقُونَ پرہیزگاری کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ وہ ان معنوں میں جیسے آیا تھا 23 پارے میں، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تو ان معنوں میں کیف تتقون، تم کیسے بچو گے، ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا، یومن اس دن، یعنی اس دن کیسے بچو گے، جو دن ایسا ہوگا کہ یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو کر دے گا بوڑھے. یجعل الولدان ولد کی جمع ہے، ولدان جیسے غلام کی جمع غلمان، تو ولد کی جمع ولدان، جو کہ بچوں کو کر دے گا شیبن بوڑھا، ویسے شیبن کے اصل میں نے سفید بالوں والا، بوڑھا ہو یا نہ ہو یہ مفہوم کے لحاظ سے یہاں بوڑھا آیا ہے، لیکن اصل میں نہ شاب یا شیب ہو، شیبن سر کے بال سفید ہو جانا ہوتا ہے، چنانچہ طب میں کہتے ہیں شیب غیر طبعی، کسی جوان کے سر کے بال سفید ہو جائیں تو اس کا علاج وغیرہ جہاں لکھتے ہیں اس کو وہ شیب غیر طبعی کہتے ہیں، بنیادی میں نا شیب کا بالوں کی سفیدی ہے، بوڑھا پن نہیں، وہ آتا ہے نا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا، زکریا کے بیان میں آیا ہے. اور السماء منفطر به، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جانے والا ہوگا. السماء مبتدا، منفطر اس کی خبر، اور السماء ہے تو مؤنث، پھر وہ منفطر مذکر کیوں آیا، انفطر یا انفطر، منفطرتن کیوں نہیں آیا، بعض کہتے ہیں جی یہ مذکر مؤنث دونوں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں جی یہ ذات انفراد انفطار کے معنوں ملے، پھر نحوی ادھر ادھر کی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، یہ زیادہ دل کو لگنے والی بات ہے کہ سما مذکر مؤنث، جیسے طریق ہے ایسے لفظ عربی میں بہت سے ہیں، دونوں طرف بول لیتے ہیں، ہمارے ہاں بے شمار لفظ ہیں، سائیکل پڑی ہے یا سائیکل پڑا ہے، دونوں طرح چل جاتا ہے. تو آسمان پھٹے گا بہی اس کے سبب سے، یعنی اس دن کی وجہ سے، اس کی دہشت سے. کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے، ہو کی ضمیر یہاں اللہ تعالی کے لیے، یا یہ بھی کر لیں کہ اس دن کا وعدہ دور کی ذرا بات ہے، اس کا دور کا وعدہ، لیکن خدا کی طرف ضمیر ہو جائے تو بہتر ہے، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے. ان ہاذہ تذکرہ، یہ تو ہے ایک نصیحت، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے یا بنا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، صدق اللہ العظیم. آیت تو یہ پورا رکوع ایک آیت ہی ہے تقریباً، بلکہ آیت ہی ہے. ان ربک کا، بے شک تیرا پروردگار، یا علامو، جانتا ہے اس بات کو، انا کا، یہ کہ، اس بات کو کہ تو بے شک تقوم کھڑا ہوتا ہے، ادنا من ثلثی اللیل، رات کی دو تہائی سے قریب تر، یعنی اتنا وقت جو کہ دو تہائی کے قریب ہو جاتا ہے، ادنا قریب. اور ثلثی اللیل، ثلثین کا تسمیہ ہے دو تہائی، کہ تو رات کی دو تہائی کے قریب کھڑا ہوتا ہے یعنی عبادت کے لیے. ونصفہ، اور اس کے نصف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ تقوموں کا، یہ بھی پہلے تو من آ گیا ہے، دوسرے کو من پر عطف نہیں کیا بلکہ نصفہ الگ، یعنی وہ تقوم نصفہ، اس کا آدھا، ہو کی ضمیر رات کے لیے ہے، وہ سولو سہو، اور اس کی تہائی. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ سولو سہ کے لیے نصف ہو اور سولو سہو کی ضمیر ہے، لیکن یہ دور کی بات ہے، یعنی دو تہائی کا نصف اور دو تہائی کی تہائی تو کوئی بات نہ ہوئی، رات ہی پر اس کا ہے مرجع. وطائفتم من الذین معک، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے بھی کھڑا ہوتا ہے جو تیرے ساتھ ہے، یعنی وہ بھی عبادت کرتے ہیں. یہ مکی صورت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پانچ نمازیں فرض نہیں تھی، تو یہ رات کی نماز مسلمانوں پر زیادہ ضروری قرار دی گئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خیر ساری عمر واجب رہی، لیکن جب پانچ نمازیں واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، تو پھر یہ رات کا جاگنا یہ نہیں کہ نفلی عبادت قرار دیا گیا. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ٹھیک اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا، یا وہی جانتا ہے اس کے اندازے کو. عالما اللہ تحسو ہو، اس نے یہ جان لیا کہ تم اس کو پوری طرح گھیر نہیں سکو گے. تحسو ہو، رات شاید مراد ہے، یا رات اور دن کو، یا ہو کی ضمیر اس قیام کے لیے ہو، کہ جو قیام تمہارا ہے اس کو تم پورے طور پر گھیر نہیں سکو گے، یعنی اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکو گے. فتاب علیکم، پس اس نے تم پر توجہ فرمائی اور رعایت یہ دی کہ فقرأوا ما تیسر من القرآن، پس پڑھو تم جو آسانی سے ہو سکے. تیسر یا تیسر، کسی کے لیے کوئی بات آسان ہونا، جو آسان ہوا قرآن میں سے، یعنی اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو. اور یہ قرآن پڑھنا نماز میں چونکہ قرآت بھی ہوتی ہے، اس لیے اشارہ نماز کی طرف ہے. عالما ان سیکون منکم مرضا، اس نے یہ بات بھی جان لی کہ ان قریب تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، اور ویسے وہ رات کو عبادت نہیں کر سکیں گے. یہاں گرامر کے لحاظ سے یہ قابل غور ہے کہ ان کے بعد سیکون پر چونکہ سین داخل ہوا ہے، تو وہ ان کا عمل باطل کر دیتا ہے، ورنہ ان یکون نہ ہونا چاہیے تھا. تو ان سیکون، ان قریب ہو جائیں گے تم میں سے، یا ہوں گے مروا، کچھ بیمار مریض. ہاں جی، ہاں جی، ان کے بعد اگر سین سے برسا تو پھر وہ نصب نہیں رہتی. ہاں، ور پر اگر پہلے ان آ جائے اور سین سے برسا آ جائے مضارع پر، تو ان کا عمل نہیں ہوتا ہے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ اور بھی ہوں گے. سیکون آخرون، اسی کا اسم بنا لیجئے، یا فعل تام بھی یہاں بنا سکتے ہیں کانا یکونوں کو. اور کچھ اور بھی ہوں گے، اور اس کی خبر ہے، یضربون فی الارض، وہ زمین میں سفر کریں گے. عربا، دروازہ، یضربون فی الارض، اور کچھ، اس نے یہ بھی جانا کہ تم میں سے کچھ اور بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے. عربا فی الارض، زمین میں سفر کرنا، اور خصوصاً کسی اہم کام کے لیے. یضربون فی الارض، اور کچھ اور ہوں گے جو کہ زمین میں سفر اختیار کریں گے. یبتغون من فضل اللہ، یہ حال ہوگا یضربون کا، اس حالت میں کہ وہ اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے، یعنی اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہوئے. تلاش معاش میں یعنی سفر کریں گے، ان کو بھی دقت ہوگی رات کے جاگنے کی، اس مضمون اسی سے متعلق ہے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور ہوں گے جو کہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے. تو ان سب کے لیے یہ دشوار ہوگا. فقر او ما تیسر منہ, پس اس میں سے جتنا آسان ہو تمہیں اتنا پڑھو. منہ کی ضمیر قرآن کریم کے لیے آئی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ آیت بعد میں مدنی دور کی ہو, این ممکن ہے, کیونکہ یہ جو قتال کا ذکر آیا مکے میں تو نہیں تھا. باقی سفر تجارت پہ جانا, بیمار ہونا, وہ بات تو ٹھیک ہے. بلکہ بعض دفعہ تو ہمارے ہاں شان نزول میں اتنے لکھتے ہیں کہ ایک آیت کا کہتے ہیں کہ اتنا حصہ بعد میں نازل ہوا وہ ملا دیا گیا, بلکہ ایک بعض جگہ تو ایک ایک لفظ کا آتا ہے کہ وہ بعد میں آیا تھا. واللہ عالم, بہرحال یہ تو نزول والے جو روایتیں ہیں ان کو پڑھیں تو شاید یہ کوئی بات اس میں لکھی ہوئی ہوگا. ہاں یہ بھی ہوگا, سیکون ہے نا, ان قریب ایسا ہوگا. اس لحاظ سے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز کو قائم برپا کرو اور زکات ادا کرو. واقرضوا اللہ قرضا حسنا, اور اللہ کو قرض دو قرض اچھا. وما تقدموا لانفسکم, اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے. ما شرطیہ ہے, اس لیے تقدموا مجزوم ہے. من خیر, ان بھلائی میں سے جو کچھ بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے. تجدوہ عند اللہ, تم پالو گے اس کو اللہ کے ہاں. تجدو بھی جواب شرط میں مجزوم ہے. ہوا اس کو, یعنی عند اللہ ہوا, یہ ضمیر فاصل آ گئی ہے, ورنہ یہاں رفع کی ضمیر پر کوئی تک نہیں تھا. ہوا خیرن واعظم اجرا, یعنی تجدو عند اللہ خیر واعظم اجرا. سورت الحج میں تو آیا ہی اسی طرح سے. یہاں ضمیر وہ تو تجدو عند اللہ اگر مبتدا خبر بنا لیں تو ہوا خیرن, یعنی جملہ بن جائے, ہو سکتا ہے. لیکن یہاں خیر واعظم اجرا آیا اور ہوا ضمیر فاصلہ کے طور پر آ گیا. اس کو پاؤ گے تم, اس کو ہی پاؤ گے تم زیادہ اچھا اور زیادہ بڑا بلے اجر کے. واستغفر اللہ, اور اللہ سے معافی مانگتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. نہیں نہیں, تجدو کا دوسرا مفعول ہوا نا, تجدو ہو خیران, جو بنا نا اصل تو مفعول. ہاں مر تو پورا ہو جاتا ہے وہ, پر وہ ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا ہوا کی ضمیر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ المدثر قم فانذر, اے معنی اس کا بھی یہی ہے, اے اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والے. دسار مادہ ہے, دال سے رے, اور اس سے دسار غالباً کمبل کو بھی کہتے ہیں میرا خیال ہے. دسار دال سے الفسا سے غالباً کمبل یا اس قسم کے کپڑے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور اس سے پھر متدثرون, یہ بھی باب تفاعل کا اسم فاعل ہے. متدثرون جیسے متزمل تھا, یہ متدثر, اور وہی بنا مدثر, یعنی جائز ہے یہ تبدیلی. اور فرق یہ کرتے ہیں کہ مزمل کا میں نے ویسے کپڑا لپیٹنے والا, اور مدثر اس کو کہتے ہیں جو سونے کے لیے اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لے, یعنی کپڑا لپیٹ کر سو رہنے والے, کچھ ایسا معنی بنتا ہے. یعنی تدثر اور تزمل میں فرق بعض نے کیا ہے کہ شاید فراہی کا لکھا تھا, کہ تدثر اس کو کہتے ہیں کہ لیٹ جائے آدمی کپڑا لے کر, اور مزمل میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹا ہوا نہ ہو. واللہ علم. تو اے اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والے, قم تو کھڑا ہو جا, فانذر پس ڈرا. کس کو ڈرا, یہ مفعول معذوف ہے یہاں, قوم کو یا قبیلے کو یا لوگوں کو. وربک فکبر, اور تو اپنے رب کی بڑائی بیان کر. وربک, اور یہ پہلے مفعول آ گیا ہے فکبر ربک, اور یہ آگے بھی اسی طرح مفعول مقدم آ رہے ہیں, کچھ تو فاصلے کی رعایت سے کہ اس طرح سے چلتا ہے. اور اگر ایمفیسس دے تو رب کی ہی تو بڑائی بیان کر. فکبر, کبر جو کبر و تکبیر کرنا, بڑائی بیان کرنا. بعض حضرات کو عجیب چیزیں سوجتی ہیں. یہ چودہویں پندرہویں صدی میں یہ عام ہوا ہے, بڑے عجیب و غریب شعر لکھنا, اور صنعتوں میں اور معمے بنا کے ایسے شعر عربی کے ہیں وہ غرائب اللغت میں, کہ اگر جناب ایک ایک لائن چھوڑ کے پڑھیں تو مطلب بہت بنتا ہے. یا کچھ شعر ایسے بھی لکھے اس نے رفائل نے, کہ اگر الٹی طرف سے آپ یوں پڑھیں تو بھی اس کا معنی بنے گا, اور شعر جو ہے وہ آ جائے گا, کوئی اس کو اور معنی ہوگا. اس سنت کو کچھ کہتے ہیں اس طرح سے, یعنی سیدھا پڑھیں تو, الٹا پڑھیں تو. کاتبوں کے ہاں تو یہ خط معکوس ہوتا تھا, ڈبل خط لکھنا, ادھر الٹا ادھر سیدھا. شاعروں نے, ادیبوں نے ایسی چیزیں کی. اور پھر کہا جی قرآن میں بھی ایسے مثلاً بے نقط جنہوں نے لکھنا شروع کیا انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ بے نقط فکرے کی ایک مثال ہے, اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں استعمال ہوا. اور یہ وربا کا فکبر میں وہ معقوس والی صنعت ہے, یعنی ادھر رے سے شروع کریں تو ربا کا فکبر, واو کو چھوڑے ربا کا فکبر, ادھر سے پڑھے تو ربا کا فکبر, الٹا پڑھے تو ربا کا فکبر بن جائے. یہ دیکھیے نا انسان کے جو ذہن میں وہ سوچ جاتی ہے اسی چیز, ہمیں پڑھتے ہوئے کبھی خیال بھی نہ آئے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. وثیاب کا فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پستو پاک رکھ. ہاں جی نہیں واو کو چھوڑ دینا, ربا کا فکبر تک تو کوئی فرق نہیں ہے. وثیاب کا فطہر, اور تیرے کپڑے جو ہیں تو ان کو یعنی پاک کر, فطہر ہا یا فطہر ہو, لیکن طہر ہو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مفعول مقدم منصوب ہی آ رہے ہیں سارے, یعنی فطہر ثیابہ کا وکبر ربہ کا. اس طرح سے ور روزہ فہجر, یعنی فہجر الروزہ, روزہ میں نے علیحدگی کے بھی کیے گئے ہیں, گندگی کے بھی, بعض نے بت پرستی بھی اس کا ترجمہ کیا ہے. بہرحال روجز اور رجز میں عذاب کے معنی ہوتے ہیں, عذاب من رجز علیم, رے کی زیر کے ساتھ قرآن میں آیا عذاب کے معنوں میں, اور روجز یا رجز ہم مانا ہے گندگی. فہجر چھوڑ دے, اور گندگی کو چھوڑ دے, شاید اس سے مراد شرک اور بت پرستی کی گندگی ہو. ولا تم نن تخت فہجر یاجر, کے میں نے تو ہے نا الگ رہے, نہیں یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ کر رہے ہو, مطلب تو بات ہے یعنی اس پہ تاکید ہے, تو اس کا مطلب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے وہ انوالو ہو. ہاں روئز فاجر, اور جو روئز ہے اس سے تو الگ ہی رہے, جیسے وہ آیا ہے نہیں ہے تاکید تو عمومی حکم سب کے لیے ہے. یہ کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں انوالو نہیں تھے, لیکن یہ کہ مزید تاکید کے لیے یا جو کچھ کر لیں, ور روز فاجر اس میں یہ ضروری ثابت نہیں ہوتا کہ اصل میں میرے خیال میں کہہ نہیں سکتا, لیکن شاید نہیں کا حکم ہوتا نا کہ فلاں کم نہ کر, تو اس میں یہ انوالو ہوتا کہ وہ پہلے کر رہا ہے, اگرچہ اس میں بھی لازمی تو نہیں ہے. بہرحال بجائے نہیں کا لفظ استعمال کرنے کے اس کو پازیٹو کہا ہے کہ اس سے الگ ہی رہے, اس سے دور رہے. ولا تم نن تستکثرو, اب یہ مننا یا منو میں نے احسان کرنا ہوتا ہے, وہی معنی یہاں بنتا ہے. شاہ صاحب نے اگرچہ کیا ہے کوئی چیز نہ دے احسان کے طور پر, ولا تم نن, اور تو احسان نہ کر کسی کو کوئی چیز نہ دے, تستکثرو زیادہ چاہنے والا ہوتے ہوئے. استکثر یستکثرو, کوئی چیز کثرت سے اکٹھی حاصل کر لینا, زیادہ اپنے لیے جمع کر لینا, طلب کرنا بھلائی کا, یہ بھی معنی ہے کثرت کا طلب کرنا, اصل معنی تو یہ ہے استکثر یستکثرو, کثرت طلب کرنا. یہ نویں پارے میں آیا تھا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اور جنوں کے بارے میں آیا تھا یا بنی یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, یعنی ان میں سے کافی حصے کو لے لیا. تو زیادہ لینے کے لیے تو نہ تو احسان کر یا نہ دے کوئی چیز, حال ہوگا یہ لا تمنن مستقصرن, ورنہ اگر جواب نہیں میں آتا تو آنا چاہیے تھا تستقصر, تو احسان نہ کر تو زیادہ حاصل کرے گا, پھر تو ترجمہ یوں بنتا. اب یہ اس کی رفع ہے تو یہ حال ہی بنے گا, تو اس حالت میں احسان نہ کر کے زیادہ طلب کرتا ہو, یعنی کسی کو کوئی چیز دو اور اس کے مقابلے میں کچھ اس سے بھی زیادہ چاہو, بظاہر تو یہی مراد ہے کہ ایسا احسان نہ کرو کہ الٹا اس سے کوئی زیادہ فائدہ مطلوب ہو تمہیں, یعنی اس آدمی سے ہی ہوگا جس سے کوئی احسان کیا. تم نن کا میں نے چیزیں بد ہی کیا شاہ صاحب نے, ویسے میں نے وہی ہے کسی پر احسان دھرنا, اس کو کوئی چیز دینا ازراہ خیرخواہی یا احسان, پھر امید کرنا کہ میرے لیے کچھ اور زیادہ اس کے نتائج مالی ہی پھر برے ہوں گے, آخرت کا نتیجہ تو نہیں اس میں ہو سکتا کہ ثواب کی طلب نہ کر. والے رب کا فاسبیر, اور اپنے پروردگار کے لیے ہی تو صبر سے کام لے، یعنی صبر سے کام کر اور جو اس کا اجر ہے وہ رب پر چھوڑ. فیضا نقیرہ فی الناقور، پس جب، اب نقیرہ کا معنی یہاں پھونک مارنا انہوں نے کر لیا ہے، ویسے شاید پھونک مارنا مراد نہیں ہوتا، چوٹ لگانا ہوتا ہے اس کا معنی، اور ناقور کا معنی بھی سوری کر لیا ہے انہوں نے. میرے خیال میں چونکہ دوسری جگہ قرآن میں سور آیا اس لیے یہ کر لیا ہوگا، ورنہ نقیرہ کا معنی چوٹ لگانے کا ہوتا، اور ناقور زور سے چوٹ لگانے سے جس سے آواز پیدا ہو. بلکہ اردو میں ایک لفظ نقارہ، نوبت جسے کہتے ہیں، وہ اسی مادے سے آئے، اور خود عربی کا ہے وہ لفظ نقارہ بھی، اس پر چوٹ لگاتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے. اور یہ جنگ کے دنوں، جنگ میں فوجی ساتھ رکھتے تھے، اور اس سے چوٹ پڑتی تھی تو معلوم ہوتا تھا جنگ شروع ہو گئی ہے. تو اس طرح سے طبلے جنگ بجے گا یوں کر لے، یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا. عام تو انہوں نے فیضہ نفخ فی الصور کی طرح ہی ترجمہ کیا ہے، جو اگر نقیرہ کا ترجمہ نفخ اور ناقور وہی سور والا ایک معنی کے لحاظ سے ہو، ویسے لفظ جدا ہیں، اور اس کے معنی جب ناقور پر چوٹ پڑے گی، لیکن فی کا لفظ آیا ہے اس میں چوٹ پڑے گی، اس کو سٹرائک کیا جائے گا. مراد وہی قیامت کا دن ہے نفخ سور، اسی کو نقر ناقور، وہ بھی فعل مجہول استعمال ہوا ہے. فذالک یوم اذن، ناپور کے معنی تو یہی کیے گئے، کوئی چیز جس کو یعنی بجایا جائے تو اس سے زور سے آواز پیدا ہو. نقارہ بالکل وہی لفظ ہے، اور عربی میں ڈکشنری میں دیکھیں منجد میں ناپور بھی لکھا ہوگا اوپر، اور نیچے نقارہ بھی لکھا ہوگا، اور بھی نکارے وغیرہ بھی لکھے ہوئے، معنی تو وہ نقارہ سا ہی ہے. طبل جنگ جسے کہتے ہیں عام فارسی میں، جب طبل جنگ بجایا جائے گا، اور لفظ چونکہ فی کا ترجمہ ہے اس لیے ہمارے مترجمین اس کو، اور مراد بھی ہوئی ہے اس لیے وہ نفخ سے سور کی طرح ترجمہ کرتے ہیں، پھونکا جائے گا سور میں. ویسے نقرہ یان کرو میں نے پھونکنا نہیں ہوتا، سٹرائک کرنا ہوتا ہے اصل میں. تو جب اس ناپور بجنے والے آلے پر وہ سٹرائک کیا جائے گا، یعنی طبل جنگ بجے گا، فضالے کا یوم اذی یوم عسیر، وہ ہوگا فضالے کا یوم اذن، یعنی اس دن پھر یہ بات جو طبل جنگ کا بجنا یا قیامت کا آنا، یوم عسیر بڑا سخت دن ہوگا، تنگی کا دن ہوگا. تنگ دن ویسے لفظی میں نے تو صفت موصوف سے بنتا ہے، یوم عسیر دشوار دن، پھر دشواری کا دن یا تنگی کا دن کر لے اردو میں، ہے مرکب توصیفی ہی. علی الکافرین غیر یسیر، یعنی یوم اذن یوم عسیر، اور علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ غیر یسیر، یسیر میں نے آسان ہوتا ہے، غیر یسیر میں نے جو آسان نہ ہو، کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا. کرنی مجھے تو چھوڑ دے، ومن خلق تو وحیدن، اور اس کو بھی چھوڑ دے، واو اطفال ہے یا معیت کی، اس کے ساتھ چھوڑ دے. من خلق تو جس کو میں نے پیدا کیا، من مفعول مقدم آیا ہے، اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلا ہوتے ہوئے، وحید میں نے ہوتا ہے اکلوتا اور اکیلا، ان معنوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یکتا اور ایک ہونے کے لحاظ سے. اور یہاں وحیدن، یا تو خلقتو کی ضمیر فاعل کا حال ہے، یا من جو مفعول ہے اس کا حال ہے، ہو سکتا ہے، یعنی میں نے اس کو پیدا کیا اکیلے، کسی اور نے شرکت نہیں کی اس کے پیدا کرنے میں، میں ہی اس کا خالق ہوں. اگر خلقتو کی ضمیر فاعل کا حال مانے تو یہ معنی بنے گا، اور یا مانے کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا. اس کا پھر تفسیر والے یہ کرتے ہیں کہ بغیر بال بچے کے اور خالی ہاتھ پیدا کیا اس کو، پھر بعد میں جو کچھ دیا اس کا آگے بیان ہو رہا. ایک معنی یہ یعنی کیا گیا ہے، لیکن شاید خلقتو کی ضمیر فاعل کا حال ہونا زیادہ بہتر ہو، ویسے ہو تو سکتا ہے مفعول کا حال بھی. اس کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ وحید تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس کو اس حالت میں پیدا کیا کہ اکیلے میں نے ہی پیدا کیا، کوئی اور شریک نہیں ہے. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے بنایا کھینچا ہوا مال، مالا ممدودا، کھینچا ہوا مال جس کو مدد دی گئی مال کو، اور اس طرح سے اس کے معنی ہے بکثرت مال، ایکسٹینڈیڈ کے معنی میں جیسے آ جائے ممدود، اس کو دیا بکثرت مال. وَبَنِينَ شُهُودًا، یہ بنین بھی جَعَلْتُ کے مفعولی ہے، اور بنائے اس کے لیے بیٹے حاضر، شہود شاہد کی جمع ہے جس کے معنی گواہ کے بھی ہوتے ہیں، اور مراد ہوتا ہے موقع پر موجود. اور بنین تو مفعول ہے جَعَلْتُ کا، اور شُهُودًا اس کا حال بھی ہو سکتا ہے، وَجَعَلْتُ لَهُ بَنِينَ، چاہے تو دوسرا مفعول بنا لے، بیٹے بنائے شہود یا بیٹوں کو بنایا شہود ہوتے ہوئے، دونوں طرح ترجمے کی گنجائش ہے، شاہد ہوتے ہوئے موجود ہوتے ہوئے، یعنی اس کو ایسے بیٹے دیے جو موقع پر باپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ نہیں کہ کوئی لندن گیا ہوا ہے، کوئی امریکہ جنازے پر بھی نہ موجود ہو. آج کل تو یہ کیفیت ہے نا، تو قرآن کریم نے ان بیٹوں کو یعنی جو کہ باپ کے پاس موجود ہو بڑی ایک نعمت قرار دیا ہے. اور یہ کہتے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیتیں تھیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس کے 10-11 بیٹے تھے. وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، مَحَّدَ يُمَحِدُ کے لفظی میں ہوتے ہیں پھیلا دینا، وسعت دینا، تو مَحَّدْتُ میں نے وسعت دی اس کے لیے، تَمْهِيدًا وسعت دینا یعنی خوب وسعت دی. وسعت یہاں ہر طرح کی ہو سکتی ہے، مال کی بھی، اولاد کی بھی، اور بھی کوئی عزت وغیرہ کی بھی. مَحَّدْتُ دال پڑی نہیں جاتی، تے پڑی جاتی ہے مدغم ہو کر. مَحَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کے لیے میں نے بڑی تمہید باندھی، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں وسیع کرنا. یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، بچھایا اس کے لیے بچھونا، اصل تو معنی ہے وسیع کیا اس کے لیے، ایک وسعت دی اس کو. وسعت بھی اگرچہ پھر تفسیر طلب ہے. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ یہ بھی تمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ بڑھا دوں. یطمع وہ تمع کرتا ہے، تما کے بعد عموماً فی کا لفظ آتا ہے، یعنی سمیت ماؤ فی انا ازیدہ، فلاں بات کا لالچ کرنا، فی آتا ہے تما کے بعد، تما فی کزا و کزا. تما کے بعد ڈائریکٹ مفعول نہیں آتا، تما آہو، تو وہ پھر تما کر رہا ہے، یعنی یہ بھی چاہتا ہے. جیسے ابھی آیا تھا ایت ماؤ کل امرئ منہم، پہلے آیا ہے سورت میں، ان ازیدہ زیادہ یزید سے متکلم کا صیغہ ہے کہ میں بڑھا دوں. اب اس میں زیادہ یزید کے بعد ایک تمیز آیا کرتی ہے اور ایک مفعول بھی ہوتا ہے، وہ کہ اصل عبارت یوں تھی کہ ان ازیدہ مالاً اور وغیرہ کچھ، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو چیزیں دی ہیں ان میں اور بڑھا دو. ان ازیدہ، تو نہ یہاں مفعول بیان ہوا ہے ازیدہ اور نہ وہ تمیز بیان ہوئی ہے، وہ پچھلی عبارت سے سمجھی جاتی ہے مال اولاد وغیرہ ہی کی بات ہو رہی ہے. کل لا، ہرگز نہیں، یعنی نہیں بڑھایا جائے گا، یہ مراد ہو. انہ کان لے آیاتنا عنیدا، وہ تو ہمارے احکام کا سخت دشمن اور ان سے جنگ کرنے والا تھا. انہ کان عنیدن لے آیاتنا، عنید عین نون دال سے ہے، عناد میں نے دشمنی اور لڑائی ہوتا ہے، تو عنید اسے کہتے ہیں جو کسی سے جنگ کر رہا ہو، لڑائی کر رہا ہو، اس کو دشمن ہو، وہ تو ہمارے ساتھ لڑائی کرنے والا ہے ہمارے احکام سے. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اس کو مجبور کریں گے اوپر چڑھنے پر، کر لے ترجمہ صعود کا. ارحق یُرْهِقُ، کسی پر تھوپ دینا کوئی چیز، اس کو مجبور کرنا، جیسے آیا تھا وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، کہ میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ مجھ پہ مسلط کیجیے، باب افعال سے. تو سعر ایک تو ہے راہ کا، یا راہ کو چھا جانا، میں نے تو وہی بنتا ہے تقریباً ڈھانپ لینا اور مجبور کرنے کا، میں نے بھی ڈھانپنے میں ایک ساتھ لگتا ہی ہے، لیکن باب کا فرق ہے. سعر ہے کو ہوں، ہم اس کو مجبور کریں گے، مجبور کر دیں گے، سعودن چڑھنے پر، یعنی ادھر میں مجبور کروں گا. یہ سعودن دوسرا مفعول آتا ہے یا حال ہو کر، جیسے وہاں آیا نا تھا ولا ترہقنی من امری عسرن، یعنی مجھ کو ترہقنی اور پھر آگے عسرن، یا تو مفعول بھی ہی ہے یا بلحاظ تنگی کے ترجمہ کرے، تو ہم اس کو مجبور کریں گے بلحاظ اوپر چڑھنے کے، یا ہم اس کو مجبور کر دیں گے اوپر چڑھنے پر. سعود سعد سعد یا سعد، اوپر چڑھنا ہوتا ہے، اسی سے پہلے ہی لفظ ہے عذاباً صعداً، اوپر چڑھنے کا عذاب، تو وہی معنی یہاں مفسرین لیتے ہیں کہ سعود وہی اوپر چڑھنا، اور اس کے معنی سخت کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اوپر چڑھنا ایک سخت کام ہے. تو یہاں پھر عذاب کا لفظ نہیں آیا, اس لیے مفسرین نے کہا جی سعود کو پہاڑ ہے جہنم میں اور اس پہ چڑھے گا آگ پہ وغیرہ. لفظی معنی تو سعود کا چڑھنا ہی ہے, ہم اسے پابند کریں گے چڑھنے کا, پر مجبور کریں گے کہ چڑھ, تو کس پر چڑھ یا کچھ, وہ کوئی عذاب کی بات ہی ہوگی. اور عربی میں سعود اور سعد بمعنی بامشقت, سخت دشوار استعمال ہوتا ہے, کیونکہ پہاڑ پر چڑھنا دشوار ہوتا ہے. اس میں سینس سعد اور سعود کی بنتی ہے, سخت مشقت والا کام, ہم اس کو سخت مشقت والے کام کا پابند کریں گے. یوں بھی ترجمہ تو لفظی ہو سکتا ہے, لیکن وہ مشقت والا کام کیا ہے اوپر چڑھنا, وہ عذاب کی کوئی شکل ہے. انہو فکر وقدر, بے شک اس نے سوچا اور پھر اندازہ کیا, جیسے کہ یعنی کسی معاملے پہ غور و فکر کر رہا ہو اور اس کو انالیسز کر رہا ہو. قدر, اس نے سوچا پھر تامل کیا پھر اندازہ کیا بات کا. فقتل کیف قدر, وہ برباد ہو جائے اس نے کیا اندازہ کیا. یہ قتل بد دعا ہے, برباد ہو جائے یا لعنت ہو اس پر, یہ بھی معنی کرتے ہیں مفسرین. کیف قدر, اس نے کیا اندازہ کیا یعنی غلط کیا. ثم قتل کیف قدر, بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے عربی میں تاکید کے لیے, ایک تاکید لفظی ہوتی ہے نا, ایک یہ ہے کہ مانوی اور ایک یہ کہ اسی لفظ کو دہرایا جائے, یہ بھی ایک تاکید کی شکل ہوتی ہے عربی میں. پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو, اس نے کیا اندازہ کیا. اردو ترجمے والے قتل کا ترجمہ لعنت ہو اس پر یہی کر لیتے ہیں. ثم نظر, پھر اس نے نظر دوڑائی, نظرہ کے معنی بھی ہیں غور و فکر سے قابل دا, یا دیکھا کسی معاملے کو, لیکن زیادہ تر یہ عقل سے دیکھنے کے معنوں میں آتا ہے. اور فلسفے اور منطق کے اصطلاح میں نظر کا معنی ہوتا ہے عقلی دلائل لانا, فکر میں نے سوچ اور نظر میں نے استدلال. اسی سے کہتے ہیں کہ یہ بات ابھی محل نظر ہے, یعنی ابھی اس پہ کچھ استدلال ہم نے پیش کرنا ہے.
تعمل کیا,
بات ہوئی تعمل کرے تو بھی, نظر کہ میں نے غور و فکر ہی کیا ہے نا سوچنا. ثم عبس و بصر, پھر اس نے منہ مروڑا اور تیوری چڑھائی. عبس کہ میں نے منہ پر حقارت اور نفرت کے آثار ظاہر کرنا, ترش روئی اس کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا ہے, ترش رو ہوا. اور بصر بے سین رے سے, اس کے میں نے ماتھے پر شکن ڈالنا. عبس یا بیسو ہی ہوگا, مضارع استعمال نہیں ہوگا, میرا خیال ہے کہ بھائی ادرے بو باسرا یا بسیرو شاید, وہ بھی باسرا میں ناسرا کا ہونے کا بھی امکان ہے, لیکن عبس تو میرا خیال ہے دارا بھائی سے آئے گا. عبس یا بیسو اور باسرا یا بسورو, یا ہو سکتا ہے یہ بھی باسرا یا بسیرو سین کے ساتھ. تو اس نے منہ بنایا اور تیوری چڑھائی. ہاں عبس منہ کے یعنی اس پر آثار نفرت ظاہر کرنا, ناگواری منہ کے منہ سے ظاہر ہو. اور بسرا پیشانی کی جو شکن ہے ان کو ظاہر کرتا ہے. اس نے منہ بنایا اور تیوری چڑھانا, جسے ہم کہتے ہیں بسرا کا تو معنی وہی بنتا ہے. ثم کیا نہیں, بسرا تو عبس کے میں نے تو منہ کے شروع کرنے چاہیے ہے, اور بسرا میں ماتھے پر چکن ڈالنے کا معنی ہے, ڈکشنری میں تو یہی لکھا ملتا ہے. آگے ابھی آ رہا ہے وجوہ یوم اذن باسرت, ممکن ہے دونوں یک وقتی کیفیتیں ہو سکتی ہیں, منہ بنانا اور ماتھے پہ تیوری ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے. اس لیے بات تو یہ آگے جہاں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبس و تولا میں, وہاں بھی وہ ہے جو انہوں نے ترجمہ جو کیا ہوگا میرے خیال میں تر شروع ہونے کا ہی کیا ہے. عبس و تولا تر شروع ہوا, رو ترش کر, تر شروع ہونے میں چہرے پر ہے, اور بسرا کا تعلق جہاں تک میرا خیال ہے وہ خاص تیوری سے. ایک دوسرے کے ایک کے دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہوں تو ہو سکتا ہوگا. تو تر شروع ہوا اور ماتھے پر شکن ڈالے. ثم ادبر واستکبر, پھر وہ پیچھے کی طرف مڑا اور بڑا متکبرانہ رویہ اختیار کیا. ادبر اقبل, میں نے آگے آیا, ادبر پیچھے ہٹا, پیٹھ کے بل ہٹا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ منہ ادھر ہی رہے اور پیچھے چلے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ پیچھے ہٹا یا اس نے اپنی پشت موڑی, پیٹھ موڑی اور تکبر سے کام لیا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر, اور پھر یہ کہا کہ نہیں ہے یہ, ھذا کی ضمیر قرآن کریم کے لیے ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتی ہے لیکن قرآن کریم مراد ہے. الا سحر یوسر, مگر ایک ایسا جادو ہے جو کہ نقل در نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. آسرا یوسرو, اثر یا اثر, یہ آسرا یوسرو کا معنی تو ہوتا ہے ایثار کرنا, الا کے معنی میں. ثلاثی سے اثر یا اثر یا اثر یا اثر, اس کے معنی ہے نشان بننا یا پیچھے سے آنا, پھر اس سے مجہول بنے گا اثر یوسرو. لفظ معصور آپ نے پڑھا ہوا ہے, اثر آثار معصور یعنی منقول کے معنی میں آتا ہے, جو پرانے بزرگوں کی یہ نشان کے طور پر یعنی زبانی بات چلی آتی ہے جسے منقول کہتے ہیں آپ. منقول معصور ایک ہی بات ہے. تو یو سارو ان معنوں میں مجہول ہے, ایک ایسا جادو ہے جو بطریق معصور چلا آتا ہے, یعنی پہلے لوگوں میں تھا, پھر انہوں نے آگے سکھایا, پھر آگے سکھایا. یہ کوئی جادو بھی نیا نہیں ہے, معصور جادو ہے, یعنی روایت در روایت چلا آ رہا ہے. یہ کہا اس نے یو سر, یاد رکھیے یہ یو اثرو نہیں ہے, اگر یو اثرو ہوتا تو پھر ہوتا میں نے کہ ایسا جادو ہے جو اثر کرتا. یو سارو یہ تو معصور بس نقل ہے, پیچھے سے چلی آتی ہے, ایسا جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر, نہیں ہے یہ مگر انسان کا قول ہی تو ہے. قول البشر یہ انسان کی بات ہے, بشر کی بات ہے. یہ قرآن کریم کے بارے میں یہ سارا تبصرہ روایات میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہی ہے, اس نے یہ کہا تھا. بلکہ اس نے پہلے تو کوئی ایسی باتیں کی جیسے روایت میں ہے کہ قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف نہیں ہے تو غیر جانبداری نکلتی تھی, تو لوگوں نے اس کو تانا دیا کہ یہ تو مسلمان ہو رہا ہے. پھر اس نے یہ سارا کہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ کیا کہا جائے, آ رہا ہے حج کا موسم اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے, یہ ان سے ملیں گے, بات کریں گے, تو ہمیں کوئی اپنی مہم چلانی چاہیے کہ یہ کیا ہے. ایسا کچھ روایات میں آتا ہے, این ممکن ہے ہو, کیونکہ حضور کی عادت تھی حج کے موسم میں لوگوں سے جا کے بات کرتے تھے تبلیغ کے. تو انہوں نے وہ جو کاہن کہو, شاعر کہو, یہ کہو, وہ کہو, ہے کیا, مختلف روایتیں ہیں. انہوں نے کہا شاعر کہو گے تو لوگ تمہیں ہی کہیں گے کہ یہ شعر نہیں ہے, اگر پاگل کہو گے تو اس آدمی کی کوئی بات سنے گا کہے گا یہ تو پاگل نہیں ہے. تو اس لیے ساحر ہونا کہ اس میں کوئی جادو کی چیز ہے وہ مان لیں گے. تو اس سارے چیز کی طرف اور یہ سارا فقرہ جو چلا ہے نا, ذرنی ومن خلقتو سے لے کر یہاں تک, یہ روایت کے لحاظ سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے. اور ہو سکتا ہے اور بھی ایسے کریکٹر ہوں. سأصلیہ سقر, ان قریب ہم اس کو ڈالیں گے دوزخ میں. اصلا یسلی, سلی یسلا سے باب افعال, اس کے لفظی میں نے تو بھون دینے کے ہوتے ہیں. سأصلیہ ہم اس کو بھونیں گے, پھر چونکہ سقر آیا ہے ظرف ہو کر اس لیے اس کا میں نے ڈالیں گے, بھوننے کے لیے ڈالیں گے یا ڈالیں گے. آگ میں ڈالنا گویا کہ پھر معنی بن جاتا ہے, سلیہ یسلا آگ میں پڑنا اور اصلا یسلی آگ میں ڈالنا. سقر یہ پہلے بھی لفظ آیا ہے دوزخ کے لیے آیا, اور اصل میں اس کا ورب ہوتا ہے سقر ات شمس, کسی پر دھوپ یا سورج کا دماغ پہ ایسا اثر ہو کہ پاگل ہو جائے دھوپ کی وجہ سے, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اتنی شدید دھوپ, سکرت الشمس, سکرہ الشمس, یوں سکرت الشمس کہتے ہیں کہ سورج نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس کا دماغ ہی فیل ہو گیا دھوپ سے. تو ان معنوں میں سکر بمعنی کالا ہونا بھی کیا جاتا ہے, دھوپ سے کالا ہونا. بہرحال یہ دوزخ کے ناموں میں سے ہے اور اسی لیے یہ غیر منصرف ہے, رے کی زبر آئی ہے یہاں. سأصلیہ سقرن, ورنہ آنا چاہیے تھا ہم اس کو سقر میں ڈالیں گے. وما ادراک ما سقر, دیکھیے یہاں پیش آیا غیر منصرف ہے نا, اور تو کہہ دیا نے سقر کیا ہے، یا تو کتنا ہی اچھا جانتا ہے کہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی چھوڑتی ہے نہ چھوڑتی ہے، ابقا یبقی کچھ بقایا چھوڑنا، ابقا ان، اور وذر یذر میں نے ویسے چھوڑ دینا ہوتا ہے، کہ نہ وہ کچھ باقی چھوڑتی ہے اور نہ ہی ویسے چھوڑتی ہے کہ ترک کر دے ٹل جائے، یہ معنی بنے گا وذر کا، نہ ٹلتی ہے نہ کچھ باقی چھوڑتی ہے، یہ دونوں مؤنث کے صیغے ہیں، سقر کے لیے جو جہنم کے لیے اور جہنم کے لیے، سارے الفاظ مؤنث سے سمائی ہوتے ہیں. لواحۃ للبشر، وہ اب یہ لواحہ لاح یلوح کہ میں نے روشن ہونا ہوتا ہے، نظر آنا، جھلک دکھانا، اس قسم کے اس کے معنی ہیں، اور اس سے مصدروں میں تو یہ معنی کہیں نہیں آتا، لیکن لواحن کے معنی یہ کیے گئے ہیں، رنگ بگاڑ دینے والا، اس میں دور سے گویا کہ نمایاں ہو جائے کہ یہ برا رنگ ہے، اس طرح سے لواح کے معنی پھر جلانے والا کیے گئے. ویسے لاحل لاح یلوح معنی چمکنا ہوتا ہے، یا چمکدار ہونا، یا چمک دکھانا، پھر آدمی کا جھلک دکھانا بھی آتا ہے، یعنی کوئی آدمی جا رہا ہے یوں ہی، مثلاً کہ مجھے کچھ ایسے جھلک پڑی ہے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے اندھیرے میں، یا اس طرح سے، اس کے لیے بھی لاحا کا لفظ ہی آتا ہے، بجلی وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے چمکنے کے لیے، لیکن ان سارے معنوں سے ہٹ کے لواح کے معنی ہیں رنگ کو بدل دینے والا، بنیادی معنی. تو پھر سوزندہ جلانے والے کا معنی کیا جاتا ہے. لواحۃ للبشر، لواحۃ خبر ہوگی، یعنی ہی لواحۃ للبشر، وہ جو سقر ہے وہ انسان کو جلا ڈالنے والا ہے، یا اس کو کالا کر دینے والا ہے، جلا کر کالا کرنا ہی مراد ہے. علیہا تسعۃ عشر، اس آگ پر
دینے والی ہی چمڑے کو.
ہاں بشر کا معنی بس انسان کا چمڑا بھی ہو سکتا ہے، بشرا چہرے کو کہتے ہیں نا، اس لیے بشر اگر نسل کے معنی میں لیں تو بھی ہو سکتا ہے آدمی کو، اور بشر جلد کو بھی کہتے ہیں، سکن جسے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ بشر آتا ہے. علیہا تسعۃ عشر، اس پر ہیں انیس. کیا ہے انیس؟ پہرے دار ہیں، مالک ہیں، یہ تو نہیں بتایا، لیکن یہ کہ اس پر انیس ہیں. تسعۃ عشر علیہا کے بعد رفع میں ہے، جیسے کہیں علیہا رجلن یا علیہ رجلن، اس طرح سے رفع میں آئے گا نا، تو تسعۃ عشر یہاں ہے رفع میں، کیونکہ جار مجرور کے بعد وہ مبتدا مؤخر ہو کر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی رفع نصب جار ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے زبرے ہی رہی ہے، اس کا پیش تو آتا ہی نہیں نا، گیارہ سے تیرہ سے انیس تک خاص طور پر وہ ہے نا، گیارہ اصل تو گیارہ سے انیس تک ہوتا ہے، لیکن گیارہ بارہ میں پہلے حصے میں چینج ہوتی ہے، اور تیرہ سے انیس تک تو پھر دونوں طرف زبر ہی چلتی ہے نا، یہ آپ نے پڑھا تھا، تو اس لیے یہ تسعۃ عشر آیا ہے، اس پر ہے انیس. وما جعلنا اصحاب النار، اب یہ انیس سے کیا مراد ہے؟ وہ جناب وہ کیا وہ ہے بھائیوں کا کوئی انیس کی عدد سے جو لیا انہوں نے اور اس کو بڑھایا ہے، اس میں ان کو بھی بڑی چیز نظر آئی اس میں، تو بہرحال یہاں کیا ہے، اس دوزخ پر کوئی انیس ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس پر مقرر کیے گئے انیس، فرشتے ہی ہوں گے یا کوئی ہوگا پہرے دار، معنی یہ ہوگا. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا واہ واہ محمد کے رب کو صرف بیس ہی آدمی ملے ہیں، یہ تو جناب کسی نے کہا جی چار کو تو میں سمیٹ لوں گا، دوسرے نے کہا پانچ میرے ذمہ لگا دینا، قول ہی ہوتے تھے نا. تو اس انیس کا لفظ آیات متشابہات میں سے ہی ہے، یہ انیس سے کیا مراد ہے؟ اٹھارہ کیوں نہیں کہے؟ پچیس کیوں نہیں کہے؟ سو کیوں نہیں کہے؟ کیا بات ہے یہ؟ وہ کیا انیس ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بہرحال ہے آیات متشابہ، اس کی اصل معنی کیا؟ وہ دو دست فرشتے تو آگے بیان ہو گیا نا، کہ جب کافروں نے یہ کہا کہ یہ ہے، تو پھر وہ آیت آئی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، کہ اصحاب النار ملائکہ ہی ہے. اب یہاں دیکھیے اصحاب النار تو دوزخیوں کو کہتے ہیں، یہاں اصحاب النار کا معنی ہے وہ اس کے اوپر جو کارکن ہے، ورنہ یوں آیت میں معنی تو بالکل عجیب ہی ہو سکتے ہیں، ہم نے صرف فرشتوں کو دوست بھی بنایا ہے، تو وہ اصحاب النار یعنی آگ کا انتظام کرنے والے ہیں وہ صرف فرشتے ہی ہیں. وما جعلنا عدتہم، اور ان کی گنتی کو ہم نے نہیں بنایا، اللہ فطرت للذین کفروا، مگر کافروں کے لیے ایک آزمائش. گنتی سے مراد اسی 19 کی طرف اشارہ ہے کہ یہ 19 والی بات بھی کافروں کے لیے ایک فتنہ یا آزمائش کی صورت بن گئی ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور ان کے عدت کو ہم نے جو بنایا ہے کافروں کے لیے فتنہ، اس کا ایک فائدہ یہ ہے لیستیقن، تاکہ یقین حاصل کریں. یہ قاف نون مادہ استیقن یستیقن، ایقن یوقن آپ نے پڑھا ہے، یوقنون وہ باب فعل ہے. تو استیقنت، استیقن یقین کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَابَئِ اس بارے میں شاید آیا تھا. تو لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ جو وہ لوگ جو ان کو کتاب دی گئی ان کا یقین بڑھے یا یقین حاصل کرے. فَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور تاکہ وہ بڑھائے، یعنی یہ گنتی والا معاملہ یا فرشتوں کا جو ہو رہا ہے، یزدادوں کا فائل ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ کہہ دے. يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، نہ زیادہ بڑھانا نہیں ہے، زیادہ بڑھنا ہے، کیونکہ زیادہ یزید نہیں ہے، یہ تو ہے ازداد یا ازداد باب افتعال، اس کے معنی بڑھنا ہوتا ہے، بڑھانا نہیں ہوتا. ویزداد الذین آمنوا، اور تاکہ بڑھ جائیں اہل ایمان، ایمانن بلحاظ ایمان کے. تو ازدیدا باب افتعال کا یہ مضارع ہے. ولا یرتاب الذین اوت الکتاب، اور نہ شک میں رہیں. ارتاب یرتابو، اصل میں ارتیبا ہے، باب افتعال ہے، تو یہ بھی نصب بنا اس لیستیقن کے لام کی وجہ سے، جو چاہے لام عاقبت ہو یا لام قے ہو، تاکہ یوں ہو یا نتیجہ یہ ہے کہ یوں ہو، ترجمہ کی گنجائش دونوں میں ہو سکتی ہے. اور تاکہ جو اوت الکتاب ہیں وہ شک میں نہ رہیں. والمومنون، اور شک میں مومن بھی نہ رہیں. یہ 19 کی گنتی کوئی اہل کتاب کے پاس تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ ذکر ہے، بغیر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ان کا ایمان بڑھے کہ قرآن وہی بات بیان کر رہا ہے گویا کہ جو وہ پہلے سے جانتے ہیں. بہرحال یہ 19 کی گنتی اور یہ اہل ایمان اور اہل کتاب کے جو نیک آدمی کہیں ان کے لیے تو یہ فائدہ رکھے گی. اور ولی یقول الذین فی قلوبہم مرض، یا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہیں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون، اور کافر بھی یہ کہیں.